بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أهل إيمان اپنے معاہدے پورے کیا کرو. دیکھیے ہماری اجتماعی زندگی کے اندر معاہدوں کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی امپلائر ہے امپلائی ہے یہ ریلیشن شپ ایک معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے کوئی چیزیں طے ہوئی ہیں. یا اگر آپ نے کسی کو مزدور رکھا ہے اس نے کام کرنا ہے دن بھر اینٹیں اٹھانی ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے. تمہیں اتنے گھنٹے کام کرنا ہے اور یہ تمہیں دیہاڑی مل جائے گی. اسی طرح شوہر اور بیوی جب نکاح کے معاملے میں منسلک ہوتے ہیں یہی معاہدہ ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے ساری عمر کا ایک معاہدہ ہے جو ہو رہا ہے. بڑے بڑے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی بڑا منصب کسی کو دیا جاتا ہے وہ بھی معاہدہ ہے. یہ تمہاری جو ریمونریشن ہوں گی یہ تمہیں سہولتیں حاصل ہوں گی اور یہ تمہارے فرائض ہوں گے. لہذا پوری اجتماعی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ لوگوں میں یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ جو عہد کیا ہے جو قول و قرار کیا ہے جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم. تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چوپائے جانوروں میں سے چوپائے. یہ بھیڑ بکری ہے گائے ہے بھینس ہے اونٹ ہے یہ وہ حیوانات جن کا گوشت تم کھا سکتے ہو. الا ما یتلا علیکم سوائے اس کے جو تمہیں پہلے ہی بیان کر دیا گیا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. غیر محل صید وانتم حرم. ہاں ایک استثناء ہے جب تم احرام کی حالت میں ہو حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہو احرام باندھا ہوا ہے تو پھر تم شکار نہیں کر سکتے کیونکہ احرام میں تو آدمی جو ہے کسی کو بھی ایزا دینے سے بالکل رک جانا ہے اس کو. اور ظاہر بات ہے کسی جانور کو جاندار کو آپ شکار کرتے ہیں تو اسے زخم لگاتے ہیں اسے تیر مارتے ہیں یہ چیز حرام. احرام کی حالت میں شکار نہیں ہو سکتا. غیر محل صید شکار کو اپنے لیے حلال ٹھہراتے ہوئے وہ انتم حرم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید اور اس میں تمہیں کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے. ان الحکم الا للہ وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کی شریعت ہے یہ اس کا فیصلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اہل ایمان اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو. یہ شعائر کیا ہے؟ کعبہ بہت بڑا اللہ کا شعیرہ ہے. ان صفا والمروہ کا من شعائر اللہ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں. قرآن اللہ کے شعائر میں سے بہت بڑا شعیرہ ہے. جس جس چیز کے ساتھ اللہ کا کوئی تصور وابستہ ہو جائے وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. تو شعائر کی بے حرمتی جو ہے گویا کہ اللہ کی بے حرمتی ہے. لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام. اس طرح وہ مہینے کے دن میں جنگ جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھی حج کے لیے اور عمرے کے لیے اس کو بھی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ. ولا الهدیہ اور کعبے کی نیاز کے لیے جو جانور جا رہے ہوں ہدی کے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. ولا القلائدہ اور جن جانوروں کے گردنوں کے اندر پٹے ڈال دیے گئے ہیں علامت کے طور پر کہ یہ جانور جا رہے ہیں حج کے اندر ذبح ہونے کے لیے وہاں قربانی کے لیے. ولا عامین البیت الحرام اور نہ ہی وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف سفر کر رہے ہیں جا رہے ہوں ان کو بھی کوئی تکلیف اور کوئی زدت نہ پہنچا. وہ بھی گویا کہ ایک طرح کے شاعر اللہ بھی شامل ہو گئے. جب تہون فضل میں رب ہی ورضوانا وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا جب تم حلال ہو جاؤ. حلال ہونے کا مطلب احرام کھول دو اس کو کہتے ہیں حلال ہو جانا. حج اور عمرے کی اصطلاح میں حلال ہو گئے یعنی اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی. جو احرام کی حالت میں پابندیاں تھیں احرام میں تعلق زن و شو نہیں ہو سکتا جیسے کہ اعتکاف میں نہیں ہو سکتا. احرام میں اور بہت سی پابندی کو خوشبو نہیں لگا سکتے وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے شکار نہیں کر سکتے چاہے فاتح کی کیفیت ہے سخت مصیبت ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا پھر اگر جب تمہارا احرام سے نکلو تو پھر شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اور دیکھو تمہارے تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ اب تم ان پر زیادتی کرو. یعنی سات برس تو بلکہ سات برس تو نہیں کہنا چاہیے ہجرت کے بعد سے لے کر سات برس مسلمانوں کو قریش نے روکے رکھا کہ نہ یہاں آ سکتے ہو نہ عمرہ کر سکتے ہو نہ حج کر سکتے ہو. صلح حدیبیہ کے بعد معاملہ ہو گیا سن چھ میں چھ برس کہنا چاہیے کہ اب یہ کہ معاملہ جو ہے ایک دن کے لیے اجازت ملی کہ اگلے سال آؤ اور تین دن یہاں رہو اور تم کر سکتے ہو عمرہ. پھر سن 8 میں اللہ تعالیٰ نے فتح کرا دیا. اب تو گویا کہ مسلمانوں ہی کے وہ تولیت میں تھا, متولی مسلمان تھے. تو میرے نزدیک یہ صورت جو ہے تقریباً 7 کے آس پاس نازل ہو رہی ہے, یا ہو سکتا ہے 8 کے آس پاس نازل ہوئی ہو. کہ اب ایسا نہ ہو کہ تم ٹچ فٹ پیچ کرو, کہ اب تم مشرکین کو روک دو. کیونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم 8 میں فتح کے بعد جو حج آیا ہے فوراً, اس کا انتظام بھی مشرکین ہی کے پاس رکھا, انتظام بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. 9 کے حج میں انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا, لیکن مشرکین کو بھی اجازت تھی, وہ بھی آئیں, وہ بھی حج کریں. لیکن 9 کے حج میں اعلان کروا دیا آئندہ سے مشرکین کا داخلہ یہاں بند ہے. وہ سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے. تو اس سے گویا کہ اس کے بین بین کسی وقت میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ایک قوم نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام کی زیارت سے اور عمرے سے اور حج سے, تو اب یہ چیز تمہیں اس پر آبادہ نہ کر دے کہ تم علی الاسم والعدوان, کہ تم ان تعتدو, کہ تم ان پر زیادتی کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی, تمہارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر نیکی کے کام میں, ہر تقوی کے کام میں تعاون کرو ہر شخص سے, ہر گروہ سے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, اور ہرگز تعاون نہ کرو, ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور ظلم کے کاموں میں. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. حرمت علیکم البیعت, اب یہ آیت پہلے بھی آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور اور وہ شے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو. اب یہاں پر کچھ اور شکلیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں. مردار ہی کی قسمیں ہیں وہ, لیکن ان کے بارے میں لوگوں کو عام شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ مردار نہیں ہے. حرمت علیکم المیتۃ, حرام کیا جا چکا ہے تم پر مردار بھی و دم اور خون بھی, و لحم الخنزیر اور گوشت جو ہے خنزیر کا, و ما احل لغیر اللہ به, اور وہ کہ جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر, والمنخنقۃ, اور وہ جانور بھی جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے, یعنی گھوٹے سے آپ نے کوئی باندھ رکھا تھا رسی سے, یہ ٹرین تھی, وہ کوئی ایسا اس نے مروڑی وغیرہ لی ہے کہ وہ اپنی ہی اسی رسی کے اندر اس کا گلا گھٹ گیا, مر گیا. اب انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ابھی تبھی تو مرا ہے, لیکن یہ مر گیا, اگر تو جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا تو ٹھیک ہے, وہ پاک ہوگا, لیکن اگر جان نکل چکی ہے تو اب وہ مردار ہے. والموقوذۃ, یا وہ جانور جو کوئی چوٹ لگنے سے مر جائے, والمتردیۃ, اور یا وہ جو کہیں اونچائی سے نیچے گرے اور مر جائے, والنطیحۃ, اور یا وہ کہ جسے کسی اور جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ مر جائے, وما اکل السبع, اور وہ جانور جسے کہ درندوں نے کھا دیا ہو. مثلاً درندے شیر نے شکار کیا اور ایک ہرن کو جو ہے اس نے شکار کر لیا اور اس کا کوئی ایک حصہ ایک ٹانگ کھا گیا, باقی ہرن پڑا ہے ابھی, ابھی وہ مرا نہیں ہے, تو اگر آپ پہنچ گئے ذبح کر لیا تو جائز ہو جائے گا اس کا کھانا, لیکن یہ کہ اگر وہ مر گیا ہے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ اسے نہیں کھا سکتے. الا ما زکیتم, الا یہ کہ تم اسے ذبح کر لو. اگر جان ہے ابھی, چاہے گلا گھٹا تھا مرا نہیں ہے, بھینس ہے یا بنگائے ہے مر نہیں, اوپر سے گرا ہے مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا ہو سکتا ہے, مرا نہیں, اگر مرا نہیں ہے اور ذبح کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. وما ذبح علی الرسم, اور جو کچھ ذبح کیا جائے استھانوں پر جا کر, نام چاہے اللہ کا لیا گیا ہو لیکن وہ خاص کسی بزرگ کی قبر کے پاس لے جا کر ذبح کیا گیا تو کیوں کیا گیا, کیوں لایا گیا یہاں, ادھر حقیقت اس بزرگ کی روح سے تقرب حاصل کرنے کے لیے, تو وہ بھی شرک ہے, وہ حرام ہے. وہ ان تستقسموا بالاسلام, اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کیا کرو. یہ ان کا بڑا مشغلہ تھا حج کے زمانے میں, خاص طور پر یہ بیٹھ جاتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کون کتنا بڑا سردار ہے, کتنے اونٹ اس نے ذبح کیے ہیں, پھر اونٹ کے گوشت بنا کے ان کی ڈھیریاں بنا رہے, اس پر جوا کھیلتے تھے, اور وہ اپنے تیروں کے ذریعے سے, ان کا طریقہ تھا, پانسے پھینکتے تھے, اور پھر یہ کہ وہ, اور وہ کام کرتے تھے لوگوں کے لیے, پھر جو جیتتا جاتا تھا وہ لوگوں میں کہتا تھا لے جاؤ, تقسیم کروا دیتا تھا. اسی لیے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ جوئے میں اور شراب میں کچھ گناہ کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے, تو یہ جو جوا وہ کھیلتے تھے گوشت پر, قربانی کے گوشت پر, اس میں غربا کا نفع تھا, یہ جو جیتتا تھا وہ پھر کہتا تھا لے جاؤ اس کو اور تقسیم کر لو. لیکن یہاں کہا اس کو بھی حرام کر دیا گیا. اب اس طریقے سے تم اب ہمارے یہاں لاٹریز وغیرہ کے سب اس کے تحت آ جائیں گے. لاٹری ہے یہ, چانس کا معاملہ, یہ سب جوئے کی شکلیں. ذالکم فسق, یہ تمام چیزیں گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. کیا مطلب؟ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تم اس دین اسلام سے کسی طرح بھی روح گردانی نہیں کرو گے. یہی وجہ کہ میں سمجھتا ہوں یہ سن 8 میں نازل ہوئی ہے, جبکہ صورت وہ ہو چکی تھی کہ اب اسلام کو اتنا غلبہ ہو چکا تھا, اتنی جو ہے حضور کو طاقت حاصل ہو چکی تھی کہ پہلے حالت غربت میں کمزوری کے دور میں کبھی کوئی مرتد نہیں ہوا تو ہم کون ہوگا. اس لیے کفار کو اب کوئی امید نہیں رہی تم سے کہ تم پلٹ کر ان کے دین میں آ جاؤ گے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی, تو تم ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت ہے جس کے بارے میں یہود کے علماء نے مسلمانوں سے کہا تھا اے مسلمانوں یہ آیت جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کی ہے اگر ہمیں عطا ہوتی تورات میں اترتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید بنا لیتے. یہ اعلان ہو رہا ہے اب دین کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے, نعمت ہدایت. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر دیا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں بھی ان دین عند اللہ الاسلام, اور پھر یہ بھی آیا تھا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فمن اضطر فی مخمصۃ. اب یہ جو حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں اس سے پہلے بھی جب حرمت کا ذکر آیا تھا تو آیا تھا, لیکن یہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, اگر کوئی اضطرار میں مبتلا ہو جائے, بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے, مرنے کے قریب ہو گیا ہو اور کوئی شہد کھانے کی نہیں ہے سوائے مردار کے یا سوائے سور کے یا سوائے خون کے وغیرہ وغیرہ, تو پھر اس حالت میں جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہو, ضرورت سے زیادہ نہ ہو اور اس کی طرف کبھی میلان کوئی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ جواز ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ, جو شخص فاقے کی وجہ سے شدید اضطرار کی حالت میں آ جائے, غیر متجانف لاثم, اس کے اپنے اندر کوئی جھکاؤ گناہ کی طرف نہ ہو, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ بخشنے والا ہے اور رحیم ہے, بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے وہ حرام شے کا بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ سلونا کا ماضا اور ہلا لہو, اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کے امتی آپ کے ساتھی, ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا. قل احل لکم الطیبات, کہ یہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی. وما علمتم من الجوارح مکلبین, اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں دوڑاتے ہو, جیسے کتے رکھے ہوئے شکاری اور اسے خرگوش پکڑ رہے ہیں یا کوئی اور جانور پکڑ رہے ہیں, تو علمونہم مما علمکم اللہ, انہیں تم سکھاتے ہو سدھاتے ہو اور وہ علم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تم انہیں سکھاتے پڑھاتے ہو کہ وہ جاتے ہیں اور اس چیز کو قابو کر کے رکھتے ہیں, چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں, خود نہیں کھاتے ہیں, بلکہ یہ کہ استعمال کر رکھتے ہیں تمہارے لیے تاکہ مالک آئے اور پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دے. فکلوا مما امسکنا علیکم, تو کھاؤ اس میں سے جو انہوں نے روک رکھا ہو تمہارے لیے. واذکروا اسم اللہ علیہ, اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے, اسے دیر نہیں لگتی. الیوم احل لکم الطیبات, دوبارہ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. اور نذیر ایک خوشخبری, وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ عیسائی سور کھائیں تو سور تمہارے لیے حلال ہو گیا, سور تو حرام ہے, لیکن یہ کہ ان کا ذبیحہ بھی تم کھا سکتے ہو. مشرکین کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے, اگر مشرق ہے ہندو ہے اور وہ بکری ذبح کرتا ہے تو بکری حلال ہے, کیا بھی ذبح ہے اس نے, اور اس سے خون بہا دیا اس کا، پھر بھی آپ نہیں کھا سکتے، مشرک کا ذریعہ حرام ہے آپ پر. لیکن عیسائی ہو یہودی ہو اس کا ذبیحہ، ذبیحہ ہونا ضروری ہے، جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. یہی سارا فرق ہوتا تھا کبھی جب یہ گڈمڈ ہم رہتے تھے پنجاب میں، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو مسلمانوں کا ذبیحہ اور ان کا جھٹکا. جھٹکا کیا ہوتا تھا؟ سکھ جو ہے بکرے کو یا بکری کو کھڑا کر کے اور تلوار کے ایک وار سے گردن اڑا دیتا، یہ جھٹکا تھا، حرام ہے. یہ ذبح نہیں، ذبح یہ ہے کہ یہ جو سافٹ پارٹس ہیں گردن کے، ان کو صرف قطع کیا جائے تاکہ وہ بڑی بڑی وینز اور شریانے جو ہیں وہ کٹ جائیں اور خون کا فوارہ پھر چھوٹے، اور اس کے بعد جب وہ جانور جو ہے ذرا اس کے اندر کنٹریکشنز آتی ہیں، جسم اکڑتا ہے، تو باقی پورے جسم میں سے بھی خون جو ہے وہ نچڑ کر نکل آتا ہے. تو خون چونکہ جو ہے نجس ہے اور ناپاک ہے، لہذا حلال جب کرتے ہیں تو خون نکل جاتا ہے، تو باقی گوشت اب پاک ہو گیا. لیکن اگر حلال نہیں کیا، جھٹکا کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کا جو جسم کے اندر کنٹریکشنز نہیں ہوتی، وہ حرام مغز بھی ساتھ ہی کٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کنٹریکشنز نہیں ہوتی اور خون جو ہے گوشت کے اندر ہی جم جاتا ہے، وہ گوشت حرام ہے. تو فرمایا کہ اگر ذبیحہ ہو کوشر، اسی لیے امریکہ وغیرہ جو ہمارے لوگ جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کا پرابلم ہوتا تھا کہ ذبیحہ نہیں ملتا تو کیا کریں، مسلمانوں کی دکانیں تو ابھی تھی نہیں، اب تو خیر بہت ہیں وہاں، لیکن یہ کہ ایک دور تھا جبکہ ساٹھ ساٹھ میل لوگ جاتے تھے اور جا کر گوشت حلال لے کر آتے تھے کسی مسلمان کی دکان سے، اور پھر وہ لے آتے تھے پورا پورا بکرا، وہ لا کے اپنے جو ہے ڈیپ فریزر کے اندر ڈال دیا، مہینے بھر کھاتے رہے، یا پورا پوری گائے لے آئے، بچڑا لے آئے پورا، ایسا کرتے تھے. اب ہے وہاں پہ، لیکن اس زمانے میں کوشر جو ہے یہودیوں کا جو ہوتا ہے وہ ذبیحہ ہوتا ہے، وہ جھٹکا نہیں ہوتا. عیسائی عام طور پہ جھٹکا کرتے ہیں، لیکن اب وہاں پر بھی شروع ہو گیا ہے، وہ طبی طور پر بھی ان کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ بلیڈ کر دینا بہتر ہے، خون کا نکال دینا ہی بہتر ہے. اس لیے اگر وہ لٹکا کر اس طریقے سے ہماری طرح ذبح نہیں کرتے، اوپر لٹکا ہوا جانور ہوتا ہے تو اس کی گردن کے اوپر چھری پھینکتے ہیں، سوڈنی کی جو ہے بالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر خون جو ہے جمع ہو جاتا ہے. بہرحال اگر ذبح ہے تو وہ عیسائی کا ہو یا یہودی کا ہو، وہ جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں. لیکن کسی ہندو کا، کسی مشرک کا، وہ ذبیحہ بھی ہو تو آپ نہیں کھا سکتے. وہ طعام الذین اوت الکتاب حل لکم و طعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور اہل ایمان عورتوں میں سے جو خاندانی عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، ان سے نکاح کر سکتے ہو. والمحصنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کو جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ، ان کی بھی جو خاندانی خواتین ہیں، ان سے تم شادی کر سکتے ہو. مسلمان شادی کر سکتا ہے عیسائی عورت سے اور یہودی عورت سے. اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. محسنین غیر مسافحین، یہ اس سے پہلے بھی آیا تھا سورہ نساء میں، تم انہیں اپنے قید نکاح میں گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ بس شہوت لانی ہے اور صرف مستی نکالنی ہے. ولا متخذی اقدان، اور نہ یہ ہو کہ صرف چھپی ہوئی جو ہے خفیہ دوستیاں اور یاریاں رکھنی ہیں. ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی بھی ایمان کی بجائے کفر کی روش اختیار کرے گا، فقد حبط عمله، تو اس کے سارے عمل عکارت ہو جائیں گے. وهو فی الآخرت من الخاسرین، اور پھر وہ آخرت میں ہو جائے گا بہت ہی خسارہ پانے والوں میں. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے سورہ نساء ختم کر لی تھی اور سورہ مائدہ شروع کر لی تھی، ایک رکوع اس کا ہم پڑھ چکے ہیں. یہ نوٹ کر لیجیے کہ سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی. یعنی جو تلاوت کی سات منزلیں ہیں تقریباً برابر برابر سات حصوں میں, اور تقریباً ہے برابر پورا تو نہیں ہو سکتا, یہ منزلیں اس طور سے ہیں کہ جو صورتیں ہیں ان کی فصیلیں نہیں ٹوٹتی, مکمل صورتیں ہیں. پہلی منزل تین صورتیں, البقرہ, آل عمران, نساء, پھر اگلی منزل میں پانچ صورتیں آئیں گی. لیکن جو مکی اور مدنی صورتوں کے جو مجموعے ہیں گروپس ہیں وہ ابھی پہلا ختم نہیں ہوا, اس میں سورہ مائدہ بھی شامل ہے, وہ سورہ مائدہ پر جا کر ختم ہوگا, اور پھر یہ ہے کہ سورہ انعام سے دوسرا گروپ شروع ہوگا, وہ مکی صورت ہے. یہ پہلے گروپ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ مکی صورت صرف ایک ہے, چھوٹی سی سورہ فاتحہ, اگرچہ وہ حجم میں اور سائز میں چھوٹی ہے لیکن اپنے مقام اور مرتبے اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے. پھر یہ دو دو جوڑے آئے ہیں, دو دو صورتوں کے دو جوڑے, سورۃ البقرہ, آل عمران, یہ ایک جوڑا, سورہ نساء, سورہ مائدہ, یہ دوسرا جوڑا. تو سورہ مائدہ کا اس وقت ہم یہ دوسرا رخو پڑھ رہے ہیں, اور سورہ مائدہ کا بھی وہی انداز ہے ترتیب کا جو سورہ نساء کا ہے, یا جو کہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا ہے. یہ چند مضامین ہیں جو آپس میں گتھے ہوئے ہیں, ان کو گویا کہ چند لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بنا لیا گیا ہے. کہیں اہل ایمان سے خطاب ہے, کہیں یہ ہے کہ اہل کتاب سے خطاب ہے, کہیں منافقین سے خطاب ہے. لیکن سورہ نساء میں تو زیادہ خطاب جو ہے وہ منافقین سے تھا, سورہ مائدہ میں آپ کو زیادہ خطاب جو ہے وہ پھر اہل کتاب سے ملے گا, اور معلوم ہوگا کہ اہل کتاب پر اتمام حجت کی آخری صورت یہ سورہ مائدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ اہل ایمان سے خطاب ہے, اے ایمان والو, اذا قمتم من الصلاۃ, جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے, فاغسلوا وجوہکم, دھو لیا کرو اپنے چہرے, وایدیکم, اور اپنے دونوں ہاتھ, الی المرافق, کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, اور مساح کر لیا کرو اپنے سر کا, اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں بھی, الی الکعبین, وہ ٹخنوں تک. یہ ہے گویا کہ وضو کا حکم, کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک, دونوں پیروں کو دھونا ہے ٹخنوں تک, اور چہرے کا دھونا ہے, اور سر پر جو ہے مسح کرنا ہے. وَإِن كُنتُم جُنُبًا, اگر تم جنابت کی حالت میں ہو, فَطَّهَّرُوا, تو پھر خوب طہارت حاصل کرو, یعنی پھر غسل ہوگا, پھر صرف یہ وضو سے کام نہیں ہوگا بلکہ یہ بڑی ہے ناپاکی ہے, اس کے لیے غسل واجب ہے. لیکن اگر پانی نہ ہو, وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو بیمار, او عَلَىٰ سَفَرٍ, یا سفر پر, او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو, اور لا مسلم النساء, یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو, فلم تجدوا ماء, اور تم نہ پاؤ پانی, فتیمموا صعیدا طیبا, تو قسم کرو ارادہ کرو پاک مٹی کا, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, پھر اس سے مل لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تم پر کسی بھی معاملے میں کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا, ولیکن یرید لیطہرکم, لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کرے, ولیتم نعمتہ علیکم, اور اس اتمام فرما دے اپنی نعمت کا تم پر, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. یعنی یہ دو طرح کی گویا کہ ناپاکی کی حالتیں ہوتی ہیں, وضو نہیں ہے تو وضو کر لیا, لیکن اگر اس سے بڑی ناپاکی ہے تو پھر غسل واجب ہے. لیکن اگر پانی دستیاب نہیں ہے, یا کوئی ایسا مریض ہے کہ پانی استعمال کرنے سے اس کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے, تو پھر یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ دونوں کا قائم مقام ہو جاتا ہے. ایک صحابی کو اس سلسلے میں یہ مغالطہ ہوا تھا کہ بڑی ناپاکی جو ہے جسے غسل واجب ہوتا ہے, اس سے تیمم پھر یہ ہے کہ انسان مٹی کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر کے پورے وجود کو مٹی سے مل لے. تو حضور نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے, بلکہ صرف وہی تیمم جو ہوتا ہے چہرے کے اوپر مٹی, اور ہاتھ مار کر مٹی پر ہاتھوں کو جھاڑ بھی لینا ہے, اور پھر چہرے پر پھیر لینا ہے, پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے, اس کو جھاڑ لینا ہے, پھر اپنے کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیر لینا ہے. بس یہ دونوں طرح کی ناپاکیوں کے لیے وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے. بس پرو نعمت اللہ علیکم و میثاقہ الذی وثقتم به, اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا, اور اس عہد کو یاد کرو جس میں کہ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے. یہاں مراد ہے میثاق شریعت, ایک میثاق الف تھا جو ہم ارواح کے حالت میں عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے قبل اللہ سے کر کے آئے ہیں. وہ سورہ آراف میں تذکرہ آئے گا, الف تو ربکم قالوا بلا, اسے عہد الف بھی کہتے ہیں. ایک یہ کہ جو شخص مسلمان ہوتا ہے, ایمان لاتا ہے, ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ان ایک میثاق کے اندر بن گیا. اللہ کے احکام پر اسے چلنا ہوگا, فرما برداری کرنی ہوگی, شریعت کے احکام اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا, جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, یقیناً اللہ تعالی سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں تک سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اب دیکھیے وہی آیت جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں, ترکیب الٹ گئی. وہاں کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, یہاں قوامین للہ شہداء بالقسط بات ایک ہی ہے. اے ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طرح قوت کے ساتھ اللہ کے لیے گواہ بن کر, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ, اور عدل اور انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. بلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. معاملہ کیا دشمن کا بھی ہو, لیکن بات عدل کی جو ہے, جو انصاف کی وہی کہو. وہاں دوسرا پہلو تھا کہ کسی کی محبت تمہیں نہ ہٹا دے. ولا والا انفسکم حمل والدین و الاقربین, وہ انصاف کی بات تھا تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو, یا تمہارے والدین کے یا قرابت داروں کے, بہرحال تمہیں اپنی انصاف کی بات پر ڈٹ جانا ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ انصاف ضرور کرو, خواہ تمہارے دشمن کا معاملہ ہو تب بھی یہ کہ انصاف ضرور کرنا ہے, خواہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو. تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. وہ عدل کرو, انصاف کرو, وہ اقرب للتقوی, یقیناً تقوی سے نزدیک تر روش یہی ہے. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, انہیں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ کہ جو جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, وہ ہے بہت وہ ہے جہنمی دوزخ والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جبکہ ایک قوم جو ہے آمادہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تمہارے خلاف. فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تمہاری جانب سے, آگے بڑھنے نہیں دیا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے صلح حدیبیہ مراد ہو, کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش جو ہے پہلے تو بالکل تلے ہوئے تھے جنگ کرنے پر, کسی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ ہم کوئی معاملہ نہیں کریں گے, نہ معاہدہ کریں گے, نہ مسلمانوں کو آگے آنے کی اجازت دیں گے. لیکن پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صورت کے حال کو تبدیل کیا کہ پھر وہ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے. تو گویا کہ ان کے ہاتھ جو جنگ کے لیے بڑھ چکے تھے اللہ نے ان کو روک لیا. یا اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد پھر قریش کو جرت نہیں ہوئی, معلوم ہوا کہ اب ان کے ہاتھ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے باندھ دیے ہیں. وہ آخری موقع تھا, حضور نے فرما بھی دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد کہ یہ آخری بار ہے کہ کفار تم پر چڑھ کر آئے ہیں اے مسلمانوں, اب یہ نہیں آئیں گے, اب تو تم جاؤ گے. تو یہ تھا کہ لَن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم, اس سال کے بعد اب قریش دوبارہ تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے بلکہ تم جاؤ گے. چنانچہ حضور پر گئے اور اسی کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہو گئی. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اب یہ دو رکوع آ رہے ہیں کہ جن میں اہل کتاب سے بنی اسرائیل سے خطاب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی, جیسے اے مسلمانوں آج تم سے لیا گیا, اسی طرح تم سے پہلے ایک امت مسلمہ یہود بنی اسرائیل تھے، جب ان کو اللہ نے کتاب دی تورات دی تو پھر ان سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پھر ہم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کر دیے. حضرت موسیٰ نے ہر قبیلے کے اندر ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ نگرانی کرے گا اپنے قبیلے کی دینی اعتبار سے، یعنی چاہے ان کا ویسے سردار کوئی اور ہو لیکن یہ کہ اس کام کے لیے، دینی کام کے لیے ان کا نگران جو ہے وہ ایک آدمی، اس کو کہا گیا نقیب، 12 نقیب، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک نقیب. لیکن حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اکبر ثانیہ کے بعد پھر 12 ہی نقیب مقرر کیے، حالانکہ دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بڑا تھا خزرج کا اس میں سے 9، اور ایک قبیلہ چھوٹا تھا اوس کا اس میں سے 3، لیکن یہی عدد آپ نے رکھا، 12 نقیب حضور نے بھی مدینے کے اندر معین کر دیے تھے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرما دیا میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارے ساتھ سے مراد کیا؟ یہ بھی کہ نقیبوں سے کہا جا رہا ہو، جب تمہارے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے اپنے اپنے قبیلوں کی تو اس کی ادائیگی تم کوشش کرو، میں تمہارا ساتھ تعاون کروں گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پوری بنی اسرائیل قوم سے کہا گیا ہو. قال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، نہیں رقم تو اس صلاح کا، اگر تم نماز کو قائم رکھو گے، وہ آتے تم اس زکات اور زکات ادا کرتے رہو گے، وآمن تم بے رسولی، اور میرے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، وعزر تمہوں اور ان کا احترام کرو گے، وقرض تم اللہ قرض حسنا اور اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے، اگر اس روش پر کاربن رہو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم تو تم سے تمہاری برائیاں دور کرتا رہوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار اور تمہیں لازمن داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، فمن کفر بعد ذلک تو جو اس کے بعد بھی پھر کفر کی روش اختیار کرے منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل تو وہ پھر سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ گیا. فبما نقضهم میثاقهم پھر ان کے اس میثاق کو توڑنے کے باعث، لعناهم ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ثم قست قلوبکم فهی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیوں اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب وہ پتھروں کے مانند سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت تھے کہ قرآن اثر نہیں کر سکا ان پر، اتنے سخت تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکی. یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ کلام کو تحریف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اس کے ٹھکانے سے، ونسوا حظا مما ذکروا به اور وہ بھول گئے یا انہوں نے نظر انداز کر دیا بہت سا حصہ اس کا جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، کتاب کو بھلا دیا. اور حظ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا، کتاب کا احترام کرنا اور ہے، قرآن مجید کو آپ بڑے عمدہ قسم کے ریشمی جزدانوں میں رکھ کر اوپر رکھ دے تو احترام تو ہو گیا لیکن فائدہ اٹھانا تو نہ ہوا. فائدہ اٹھانا تو ہوگا کہ اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس پر غور کرو، اس پر عمل کرو، اسے اپنا امام بناؤ. تو اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے مطلع ہوتے رہیں گے خیانت کے بارے میں، کہ آپ نے جو ان سے وعدے کر لیے تھے اور اس کو جو معاہدوں کے اندر جکڑ لیا تھا ہجرت کے فوراً بعد، لیکن یہ کہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ اس کی خلاف ورزی کریں گے، پہم کریں گے، مسلسل کریں گے. الا قلیلا منهم سوائے ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگوں کے یہ جو اپنے عہد کے پابند رہیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. فاعف عنهم واصفح تو ابھی آپ ذرا ان سے درگزر کرتے رہیے اور معاف کرتے رہیے، یعنی یہ کہ ان کا وقت آ جائے گا ہر ایک کو ان کے وقت کے اوپر جو ہے ہم بھرپور سزا دے لیں گے، لیکن ابھی آپ ذرا ان کی طرف زیادہ التفات نہ فرمائیں. ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے. ومن الذین قالوا اننا نصاریٰ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں، ہم عیسیٰ کے ساتھی ہیں، اخذنا میثاقہم ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا. لیکن یہی وجہ آج بھی اس کو کیا کہتے ہیں ٹیسٹمنٹ، تورات جو ہے جو کتابیں ہیں نبیوں کی اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم. یہ عہد نامہ کون سا تھا؟ جو یہودیوں سے لیا گیا بنی اسرائیل سے. اور نیو ٹیسٹمنٹ بائبل، بائبل کی چار کتابیں اور اس کے بعد کچھ اور حواریین کے ہیں، اور ان سب کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ، یہ نیا عہد نامہ ہے. تو گویا کہ یہاں پہ پہلے تورات کا ذکر کیا گیا، وہ عہد نامہ لیا گیا بنی اسرائیل سے، دوسرا عہد نامہ یہ نصارہ سے. اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا فنسو حظاً من ما ذکروا به، تو وہ بھی بھول گئے یا انہوں نے نظر انداز کر دیا اس کے اکثر حصے کو یا اس سے استفادہ کرنے کو. فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء الی یوم القیامہ، تو پھر ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض اور کینہ قیامت تک کے لیے. یہ آیت اس اعتبار سے آج کل میری توجہ کا بہت مرکز بن گئی ہے، یہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمنی نہیں ہے. میں اس کی توجہ یہ کرتا ہوں کہ در حقیقت قیامت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. میں نے پچھلے جمعے میں جو خطاب کیا تھا اس میں اسی جگہ پر قرآن اکیڈمی میں، تو اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور نے فرمایا انما بعثتُ فی عین الساعۃ فی نفس الساعۃ، میں تو عین قیامت میں پیدا کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں. اصل میں حضور کی بعثت جو ہے ایک طرح سے قیامت کی علامت تھی، سب سے بڑی علامت کہ اب قیامت جو ہے اس کا گویا کہ آغاز ہو گیا. یہ معاملہ جو آج کا ہے خاص کر یہ 20ویں صدی جو ختم ہوئی ہے، اس میں آ کر یہ شکل بدلی ہے کہ ان کی دشمنی ختم ہوئی. آج ان کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، لیکن یہ کہ وہ دوستی سے زیادہ اصل میں ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ سرپرستی کر رہے ہیں یہودیوں کی، مدد کر رہے ہیں، ان کو حفاظت کر رہے ہیں. حقیقت میں باطنی طور پر یہ ہے کہ یہودیوں نے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں صورت حال صدیہ بن چکی ہے الی یوم القیامہ. وصوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرما دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں اکثر وہ چیزیں جنہیں تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے، تورات اور انجیل کی تعلیمات میں سے جن چیزوں کو تم نے دفن کر دیا تھا، چھپا دیا تھا، وہ ظاہر کر رہے ہیں. ویعفو عن کثیر، اور تمہاری بہت سی جو ہیں خطائیں ان سے تو وہ درگزر بھی کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. یہ مقام قرآن مجید میں ایسا ہے کہ یہاں نور کے لفظ سے حضور کی شخصیت مراد لی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو عوامی سطح پر بڑے جھگڑے مذہبی کرتے ہیں حضور نور ہے، یہ بشر ہیں، حضور بشر بھی ہے نور بھی ہے، روشنی کا مینار ہے، اس میں کیا شک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، لیکن یہ کہ یہاں پر کیونکہ حضور جو ہے لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے، تو یہاں کیونکہ وہ کتاب المبین آیا ہے، اگر اسے حرف عطف مانا جائے واو کو تو کتاب المبین سے قرآن مراد ہے، اور حضور کی ذات مبارکہ جو ہے اس کو نور سے تعبیر کیا گیا، واللہ عالم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واو جو ہے عطف کا نہ ہو بلکہ تفسیری ہو، واو تمہارے پاس نور آ گیا ہے یعنی یہ کتاب المبین آ گئی، یہ بھی دونوں انداز ہو سکتے ہیں ترجمے. یہدی بھی اللہ میں انتبا رضوانہ سبل السلام، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب بن جاتے ہیں، رضا کے جویا بن جاتے ہیں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف باذنہ اپنے حکم سے. ویہدیہم الی صراط المستقیم، اور ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم. یہ اصل میں عیسائیوں کے بہت سے فرقے ایسے رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، ان میں سے جیکوبائٹ کہلاتے تھے، یعقوبیہ، ان کا کہنا یہ تھا وہ تثلیث کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ کہ اللہ ہی نے اصل میں ظہور کیا ہے حضرت مسیح کی شکل میں، اللہ ہی مسیح ہے، مسیح ہی اللہ ہے، کوئی اور تثلیث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا اور پھر حضرت مسیح بیٹا اور حضرت مریم، جیسے میں نے کل بتایا تھا، یا یہ کہ حضرت مریم کو اس سے نکال کر تو خدا اور بیٹا اور روح القدس، یہ تفریح وہ کہتے نہیں. اصل میں تو یہ اس کو آپ کہتے ہیں انکارنیشن، یعنی مسیح جو ہے وہ گاڈ انکارنیٹ ہے، اوتار ہے. یہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے، ایشور کا اوتار. اوتار کیا ہوتا ہے؟ وہ ایشور جو ہے خود کسی انسانی شکل میں دنیا میں آ جائے خود. تو اس حوالے سے ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی تو ہے جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آ گیا ہے. قل فمن يملك من الله شيئا, تو ان سے کہیے ذرا کس کو کوئی اختیار حاصل ہے اللہ کی طرف سے, ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم و امه, اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے عیسیٰ کو, مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو بھی, ومن فی الارض جمیعا, اور ہلاک کرنا چاہے زمین میں جتنے ہیں ان سب کو, تو کون روک سکے گا. وللہ ملک السماوات والارض, مطلب یہ کہ مسیح مسیح ہے, اللہ کا مخلوق ہے, اللہ کی ذات اپنی علیحدہ ہے, عرفا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اور یقین اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, وما بینہما, اور اس سب کی جو ان دونوں کے مابین ہیں. یخلق ما یشاء, وہ پیدا کرتا ہے تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت یہود والنصاری نحن ابناء اللہ واحباؤہ, اور کہتے ہیں یہ یہودی اور نصرانی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, قرآن مجید میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو, میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں فضیلت دی ہے, لیکن فضیلت دی ایمان کی بنیاد پر, اس عظیم مشن کے حوالے سے جو ان کے سپرد کیا گیا تھا, لیکن ان کے اندر زوم پیدا ہو گیا ہم اپنی ذات میں اللہ کو بہت محبوب ہیں, ہم تو لاجلے ہیں چہیتے ہیں. ان کا جو مشہور قول ہے وہ ہے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم تو خدا کے منتخب بندے ہیں, ہم خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں. اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے, قل فلما يعذبكم بذنوبكم, ان سے کہیے پھر تمہیں وہ عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں, ایسے لاڈلے ہو تو تمہیں نبوکدنضر کے ہاتھوں کیوں پٹوایا, تمہارا خانہ کعبہ جو ہے ہیکل سلیمانی کیوں مسمار کروایا, کیوں اسیرینز کے ہاتھوں پٹوایا, ایسے ہی لاڈلے ہو تو کیوں گریکس کے ہاتھوں یونانیوں کے ہاتھوں تمہاری مرمت کرائی, پھر تمہیں رومیوں کے قدموں تلے کچلوایا. اور یہ تو بعد کا واقعہ قرآن کے نزول کے بعد, یہ 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں تمہارا قیمہ کروایا, 60 لاکھ تمہارے جو ہیں وہ ختم کیے. یہ اگر ایسے اللہ کے تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو یا تو اللہ عاجز ہے کہ اپنے لاڈلوں کو بچا نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے, تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ زوم غلط ہے. بل انتم بشر ممن خلق, نہیں تم بھی ایسے ہی بشر ہو جیسے کہ اللہ نے دوسرے پیدا کیے, سب انسان ہیں تم بھی انسان ہو, اور اللہ کے قواعد و ضوابط اور قوانین جو ہیں سنت اللہ جو ہے وہ فرام نیشن ٹو نیشن فرام ریس ٹو ریس بدلتی نہیں ہے, تمام انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہے. ایمان اور عمل صالح جو اختیار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک بلندی سربلندی عطا کرے گا. انتم العلون ان کنتم مؤمنین, اگر اس کے برعکس راستہ اختیار کرو گے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کی سزا تو ہے ہی. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وللہ ملک السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وما بینہما, اور ان دونوں کے مابین جو کچھ ہے اس کی بھی. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, قد جاکم رسولنا, دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں. پھر یہ نہ کہنا کہ اے اللہ ہمیں تو خبردار نہیں کیا گیا, ہمارا قاعدہ وہی ہے کہ ہم جو ہیں جیسا کہ ہم سورہ نصاب میں پڑھ چکے ہیں, رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں مبشر اور منذر بنا کر تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اپنی غلط روی کے لیے, بہانہ کوئی پیش نہ کر سکے, کوئی عذر اور دلیل پیش نہ کر سکے قیامت کے دن. تو دیکھ لو, نوٹ کر لو, اللہ کا رسول آ گیا ہے, اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے اس کے بعد کے رسولوں کے درمیان ایک وقفہ آ گیا تھا. یہ فترۃ من الرسل, فترہ کہتے رک جانا, فترت وحی, حضور پر بھی ابتدا میں کچھ عرصے وحی آنی بند ہو گئی, اسے فترت وحی کہتے ہیں. جس حال میں کہ سورت الضحیٰ نازل ہوئی, سورت الانصراف نازل ہوئی, اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ دنیا کی تاریخ میں حضور کی بعثت سے قبل 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں کوئی نبی نہیں تھے. حضرت مسیح علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھا لیے گئے آسمان پر زندہ. اس کے بعد سے لے کر 610 عیسوی میں حضور کی بعثت ہو رہی ہے. تقریباً 600 برس دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. تو نبوت کے اس وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے تمہارے پاس, یہ جو واضح کر رہا ہے تمہارے لیے سارا کچھ. ان تقولوا, مبادہ تم یہ کہو قیامت کے دن, ما جانا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقط جا کم بشیر و نذیر, تو دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر. واللہ علا کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اب یہ بہت اہم واقعہ حضرت موسیٰ کا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے قوم کو بنی اسرائیل کو آل فرعون کے عذاب سے نجات دلائی اور یہ سیرائے سینا کے اندر آ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کو بلایا گیا, وہ طور پر تورات عطا کی گئی, وہاں سے ان کی تاریخ شروع ہو گئی بطور امت. اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آئے فلسطین کی سرحد پر آ گئے, اور آپ نے کہا کہ اب اس ملک کے اندر داخل ہو جاؤ, اللہ نے وعدہ کیا ہوا تم سے کہ جہاں جو لوگ یہاں آباد ہیں ان پر تمہیں فتح دے دے گا اور یہ ملک تمہارے پاس ہوگا, تمہارے اللہ کا عطیہ ہے. یہیں سے تمہارے جدے امجد گئے تھے, حضرت یعقوب گئے تھے اپنے 12 بیٹوں سمیت حضرت یوسف کے زمانے میں, یہی اسی جگہ پر آباد تھے. لیکن یہ کہ 100 سال قبل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر چلے گئے تھے, اب اللہ مصر سے ہمیں نکال لایا ہے, اب ہمیں اپنی یہ زمین جو ہے واپس حاصل کرنی ہے, تو آؤ جنگ کرو. پوری قوم نے کورا جواب دے دیا, فذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائمون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, تم دونوں جنگ کرو. اس ملک میں تو بڑی زبردست قوم ہے, بہادر ہیں, جنگجو ہیں, لہذا ہم اس کے اندر ان سے جنگ نہیں کر سکتے, پہلے تم انہیں وہاں سے نکال دو اور اس کے بعد ہم داخل ہوں گے. اس پر جو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی قوم اور اپنی امت کی طرف سے بیزاری کی کیفیت طاری ہوئی ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو در حقیقت یہ ہے کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کہ ہر قوم کا ہر امت کا رسول جو ہے نہایت شفیق ہوتا ہے اپنی امت پر, نہایت شفیق, نہایت رحیم, نہایت رؤوف, لیکن یہ کہ قوم کی ناہنجاری اگر سامنے آ جائے, قوم جو ہے وہ اگر دین کے معاملے کے اندر بے عملی بد عملی اختیار کر لے اور اڑ جائے, تو پھر رسول کے اندر شدید بیزاری بھی پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اذکروا نعمت اللہ علیکم, تو یاد کرو اللہ کے انعام و احسان جو تم پر ہوا, اذ جعل فیکم انبیاء, جبکہ تمہارے اندر اللہ نے نبی بھیجے, تمہارے جدے امجد یعقوب بھی نبی تھے, پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے, پھر اللہ نے اب ہمیں دو کو نبی بنایا ہے, موسیٰ کو اور ہارون کو, وجعلکم ملوکا, اور تمہیں بادشاہی عطا کی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے کہ پوٹینشیلی تمہیں حکومت دی جا چکی ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ ایکچوئل شکل میں دنیا میں آ جائے گی. اور ایک یہ مفہوم بھی ہے کہ جب یہ مصر گئے تھے تو مصر میں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی اونچی حیثیت حاصل تھی, بادشاہ کے منظور نظر تھے, بہت مقرب تھے بادشاہ کے, اور بادشاہ بہت معترف تھا ان کی صلاحیتوں کا, ان کی نیکیوں کا. تو انہوں نے پھر اپنی قوم کو جو بہترین جگہ تھی مصر میں, سب سے زیادہ زرخیز, وہاں اپنے بھائیوں کو آباد کیا تھا. یہ ڈیلٹا کا علاقہ ہے جہاں دریائے نیل جو ہے گورے روم میں گرنے سے قبل مختلف شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, تو گویا کہ وہ فطری ایک نہریں بن گئی. اب وہ دریا کی شکل میں نہیں رہا بلکہ ہر شاخ جو ہے وہ ایک نہر بن گئی ہے. تو اس سے ایک بڑا علاقہ جو تھا وہ بڑی ایک نیچرل اریگیشن جو ہے اس میں سیرابی ہوتی تھی, آبیاری ہوتی تھی, آبپاشی ہوتی تھی. تو اس اعتبار سے انہیں گویا کہ وہاں پر جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ پیر زادے, کسی کے پیر کی اولاد ہے تو کتنی عزت وہ کرتا ہے کہ میرے پیر کی اولاد ہے یہ. اس طرح گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہونے کی وجہ سے انہیں پیر زادوں کی حیثیت حاصل ہو گئی, تمہیں یہاں پر سلطنت عطا کی. وہ آتا کو معلوم یہ ہوتے احد من العالمین, اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں اور کسی کو نہیں دیا. یا قوم ادخل الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اے میری قوم کے لوگوں اب ہچکچاؤ نہیں, داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں. یہ ارض مقدس ہے, اصل میں یہی حضرت ابراہیم تھے، یہی پھر وہ دفن ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ارض مقدس، یہی حضرت اسحاق تھے، پھر یہی سے حضرت یعقوب گئے تھے، تو ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، تمہیں مل جائے گی، ذرا سے ہمت کرو اندر داخل ہو جاؤ اور وہ قوم جو ہے وہ شکست مان لے گی اور ملک تمہیں مل جائے گا. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور دیکھو اپنے پیٹھوں کے بل پیچھے نہ مڑو، پسپائی اختیار نہ کرو، جنگ سے منہ نہ موڑو، اگر ایسا کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس ملک میں تو قوم آباد ہے جو بڑی جبار بڑی طاقتور ہے. وانا لن ندخلہا، ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں ہرگز، حتی یخرجوا منہا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. فی یخرجوا منہا فانا داخلون، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے، پھر کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی جان دینے کی جو ہے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا دو اشخاص نے ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا، یہ دو تھے حضرت یوشع ابن نون، یہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جانشین بھی بنے، یہی سردار بنے اور یہی نبی بھی بنے، اور دوسرے کالب بن یخنہ، یہ دو صرف افراد ایسے نکلے کہ انہوں نے بقیہ قوم سے کہا کہ ہمت نہ ہارو، اللہ کا نام لو اور جیسے رسول کہہ رہے ہیں، موسیٰ کہہ رہے ہیں، بڑھو آگے داخل ہو جاؤ. ادخلوا علیہم الباب، ان دونوں نے کہا داخل ہو جاؤ اس کے اندر، ملک کے اندر دروازے میں داخل ہو جاؤ. فإذا دخلتم فإنكم غالبون، اگر تم ہمت کر کے داخل ہو جاؤ گے تو پھر غلبہ تمہیں کو مل جائے گا. وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا بالکل فیصلہ کن انداز میں، موسیٰ ہم ہرگز ہرگز کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم اس کے اندر موجود ہے. فذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب، اور میں اس میں ذرا اضافہ کیا کرتا ہوں تفنن تباہ کے طور پر، جاؤ تمہارا رب جائے، اپنی لٹھیا بھی ساتھ لے جاؤ، یہ عصا جو ہے تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، یہ عصا ہے کہ جس نے ایک چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے تھے، یہ عصا ہے جس کی طرف سے سمندر پھٹ گیا تھا، یہ عصا لے جاؤ، انہیں سب کو نکال دو اس کی مدد سے، پھر اب داخل ہو جائے گی. انا ہاؤنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، ہم یہاں بیٹھے ہیں. قال، اب یہ ہے وہ کیفیت جس کی میں نے اشارہ کیا تھا، حضرت موسیٰ پر کس قدر جو ہے بیزاری طاری ہوئی. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے. یہ نوٹ کر دیجئے، حضرت ہارون اگرچہ حضرت موسیٰ سے عمر میں بڑے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اصلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. وہ تو چونکہ حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں بات صحیح طور سے نہیں کر سکتا، تو میرا بھائی جو ہے ہارون افصح منی، وہ بڑا فصیح ہے، وہ گفتگو کرتا ہے تو بہت عمدگی سے کرتا ہے، تو آپ اس کو بھی اس کی طرف یہ نبوت کی ذمہ داری دے دیجئے. اللہ نے فرمایا نہیں، اصلا تو رسول تم ہی رہو گے، لیکن ہم تمہیں تمہارے مدد کے طور پر، تمہارے وزیر کے طور پر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہارون کو بھی ہم نبوت عطا کرتے ہیں، تو دو نبی ہو گئے. تو قال رب انی لا املک نفسی واخی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے جان کے. ففرق بیننا و بین القوم فاسقین، اور یہ قوم ہماری جو ہے کورا جواب دے رہی ہے، تو اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا کر دے، میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ اب میں نہیں رہنا چاہتا. قال فانها محرمۃ علیہم، جو انہوں نے درخواست کی تھی کہ سپریس کر دو مجھے، علیحدہ کر دے ان سے، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کا تو ذکر نہیں کیا، گویا کہ اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، رہنا تو ہوگا، لیکن فانها محرمۃ علیہم، یہ ارض مقدس ان پر اب حرام کر دی گئی ہے، 40 سنۃ، 40 برس تک کے لیے. یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے اسی صحرا کے اندر، یہ ٹرائنگل ہے صحرا سینا، اب تو چونکہ یہ عرب اسرائیل جو بھی جھگڑا آتا ہے تو اخبار کے اندر بھی بہت اس کی تصویریں آتی رہتی ہیں، خاکے آتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں، تو اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا، تو ادھر مصر ہے، ادھر یہ جو ہے شام اور اسرائیل کا علاقہ، بیچ میں یہ تکون ہے. یہ تکون جو ہے یہ ہے سینا، سینائی پنسولا، جزیرہ نمائے سینا، اس لیے کہ اس کے ایک طرف خلیج عقبہ آتی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ خلیج سویس ہے، ان دونوں کے درمیان ہے یہ. اسی صحرا کے اندر بھٹک کے پھریں گے، اسی لیے اس صحرا کا نام تاریخ میں پڑ گیا صحرائے تیہ، بھٹکنے کی جگہ، وہ صحرا جس میں کہ بنی اسرائیل 40 برس تک بھٹکتے رہے. فلا تعصى على القوم الفاسقين، تو اے موسیٰ افسوس نہ کرو، غمی نہ کرو، یہ جو فاسق لوگ ہیں ان کے طرز عمل پر غم و اندوہ اور رنج کو اپنے قریب نہ آنے دو. باقی یہ کہ ان کی اس بزدلی کی وجہ سے 40 برس تک کے لیے وہ محروم کر دیے گئے، ارض مقدسہ میں اب داخل نہیں ہوں گے، 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے چلیں گے. البتہ یہ ضرور ہوا اسی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. جو لوگ پیدا ہوئے تھے مصر میں اور جنہوں نے غلامی کا داغ کھایا ہوا تھا، غلامی ہے جو کہ شخصیتوں کو کچل دیتی ہے، ہمت کو کچل دیتی ہے، شخصیت کو، کردار کو کچل دیتی ہے، تو وہ تو سب کے سب وہ لوگ تھے جو بہت بڑی بری قسم کی غلامی کا داغ جو ہے وہ کھائے ہوئے تھے، لہذا وہ پوری نسل ختم ہو گئی اور نئی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی ہے پھر وہ جوان ہو گئے. 40 سال ہوتے ہیں تو 40 سال تو لمبا عرصہ ہے. ایک نئی نسل پیدا ہوئی اور جوان ہو گئی، پھر اس نسل نے حضرت یوشع ابن نون جو جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے، ان کی سرکردگی میں پھر قتال کیا اور جنگ کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ان کو ذرا سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ بھی حق کے ساتھ. اس قربا قربانن، جبکہ ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی، ایک ان میں سے کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کچھ لا کر جو ہے اپنی فصل کا حصہ جو ہے رکھ دیا اللہ کی نظر کرنے کے لیے، ایک بھیڑے بکری پالتا تھا، اس نے کوئی جانور لا کر جو ہے کوئی بھیڑ یا بکری جو ہے وہ یہ اللہ کی نظر میں کر رہا ہوں. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ ابتدا تھی ابھی نوع انسانی، گویا کہ عہد طفولیت میں تھی، تو بہت خرق عادت موجزانہ طریقے پر اللہ جس قربانی کو قبول کر لیتا تھا اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ آگ کا اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا، یہ گویا کہ اللہ نے قبول کر لیا. تو اس طرح ہوا کہ ان میں سے ایک کی قربانی حابیل اور قابیل، حابیل کی قربانی تو اللہ نے قبول کر لی، وہ آگ آئی اور اس کو بھسم کر گئی، اور قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں کی. اس قربا قربان، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک سے تو قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے سے نہیں کی گئی. قال لاقتلنک، اب بجائے اس کے کہ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ سوچتا کہ میری کوئی خطا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے شاید کوئی گناہ کیے ہیں، الٹا غصے میں بھر گیا، حسد میں آ کر اس نے کہا اس بھائی سے کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، نے کہا بھائی جان اس میں جھگڑنے کی بات کیا ہے، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو متقی ہوتے ہیں انہیں کی قربانی قبول کرتا ہے، جو فاسق ہوں فاجر ہوں اللہ کے احکام کو توڑتے ہوں ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسطی یدی الیک لیقتلک، تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کی طرف کہ آپ کو قتل کر دوں، یعنی میں اپنا ہاتھ روکے رکھوں گا، اگر آپ کو قتل کرنا تو کیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ بوجھ اٹھائیں میرے گناہ کا بھی اور اپنے گناہ کا بھی. اپنے گناہ تو آپ کے ہیں ہی، مجھے اگر آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی قصور کے تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے سر چلے جائیں گے، تو میں تو فائدے میں رہا، میرا نقصان کیا ہے؟ میرے گناہوں کا پورا بوجھ جو ہے وہ اگر آپ اپنے سر لینے کو تیار ہیں ظلم کے ساتھ مجھے قتل کرنے کے لیے یہ صورت میں، تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. فتکون من اصحاب النار، لیکن دیکھ لیجیے سوچ لیجیے پھر آپ ہو جائیں گے جہنمیوں میں سے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو اس کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی دیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. فَقَتَلَهُ، اور قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہو گیا نہایت خسارہ پانے والوں میں سے. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ زمین پورے تھا اس کے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد ابھی پتہ نہیں تھا کہ مقتول ہو لاش ہو فوت ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے، ابھی تو نئے نئے زمین پر اترے تھے نا, آدم کے بیٹے تھے, ابھی پہلی نسل ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ نے یہ کیا کہ کووں کو بھیجا, اور شاید ان میں سے کوئی کوا مرا ہو, اور پھر بقیہ کووں نے اس کے لیے زمین کھرید کر اپنے چونچوں سے اور گڑھا بنا کر اسے اس میں دفن کیا اس کے سامنے, یہ دکھانے کے لیے کہ مردہ کو زمین کے اندر اس طریقے سے دفن کر دینا چاہیے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, وہ زمین کھرک رہا تھا, کرید رہا تھا, لیریہ کیف یعاری صوت اخی, تاکہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کے لاش کو کیسے چھپائے اور کیسے ڈھانپے. قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب, اس نے کہا ہائے میری شامت, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکتا, کوے کو بھی اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے اور مجھے اللہ نے اتنی عقل بھی نہ دی. فوائی صوت اخی, کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے ڈھانپ سکتا. فاصبح من النادمین من اجل ذلك, اس بات پر وہ پھر ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. قتلنا علی بنی اسرائیل, اب یہ من اجل ذلك پیچھے جملے سے بھی مل سکتا ہے اور اس سے بھی, من اجل ذلك قتلنا علی بنی اسرائیل, اس بنا پر ہم نے یہ بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی. انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جو شخص کسی ایک انسانی جان کو قتل کرے گا بغیر اس کے کہ وہ قصاص ہو کسی کے قتل کا, او فساد فی الارض, یا زمین میں فساد کو رفع کرنے کے لیے جنگ کی جائے اور اس میں کوئی قتل ہو جائے, فکان نما, ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص جسے آپ کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر اگر کرے گا کسی انسان کا, فکان نما قتل الناس جميعا, تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها, اور جو کوئی بھی زندہ رکھے گا اس کو, فکان نما احیا الناس جميعا, تو گویا وہ ایسے ہوگا جیسے کہ اس نے پوری نوع انسانی کو زندگی عطا کی ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور ان کے پاس ہمارے رسول پیغمبر آتے رہے واضح تعلیمات کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, اس کے باوجود بھی ان انسانوں میں کی اکثریت, ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو زمین میں دست درازی کرتے ہیں, تعدی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں شریعت محمدی علیہ صاحب صلات وسلام کے تکمیلی احکام آ رہے ہیں. یہ جو چاروں صورتیں ہیں, سورہ بقرہ, آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, ان میں دو مضامین ہیں کہ جو مسلسل چل رہے ہیں. سابقہ امت مسلمہ یہود اور نصارہ, ان کو دعوت بھی ملامت بھی, ایمان لینے کے لیے پرزور جو ہے دعوت, لیکن یہ کہ ان کے سابقہ کرتوتوں کا بھی تذکرہ, اور دوسرے امت مسلمہ, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب, اور اس میں ایک طرف ان کے لیے ہدایت اور جو قانون ہے شریعت اسلامی ہے اس کی تکمیل, اور دوسری طرف انہیں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب. تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے, اس کا بلو پرنٹ جو ہے ابتدائی خاکہ, وہ تو سورہ بقرہ میں بنا ہے, اس کے بعد کچھ احکام جو ہیں وہ سورہ نساء میں آئے ہیں, اور تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورہ مائدہ میں آ رہے ہیں. اور اب چونکہ ایک اسلامی ریاست بالفعل قائم ہو چکی تھی, میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ فتح مکہ کے آس پاس ہی نازل ہوئی ہے, یا مکہ فتح ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. تو اب گویا کہ اسلامی ریاست تھی, اس میں اب اگر کوئی دنگا اور فساد کرتا تھا, کوئی بغاوت کرتا تھا, کہیں قتل و غارت کا بازار گرم کرتا تھا, کہیں راہزنی کا معاملہ ہے, راستے جو ہیں ان کو مخدوش بنا دیا گیا ہے, تو اب ان کی سزا کیا ہے وہ یہاں بیان ہو رہی ہے. یعنی کسی اسلامی ریاست میں اگر امن و امان جو ہے عامہ, امن عامہ جو ہے اس کو کوئی شخص جو ہے اس میں خلل انداز ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا کرے, تو اس کی سزا کیا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوں. یہاں جنگ سے مراد کیا؟ محاربہ, یعنی ان کے خلاف جو ہے ریشہ دوانی بھی ہے, قتل و خون ہے, اور اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں بغاوت کا. ان کی سزا کیا ہے؟ یسعون فی الارض فسادا، جو زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی یقتلوا تقتیلا کے وسط سے آیا ہے، باب تفعیل، ٹکڑے کیے جائے ان کے، اور یسلموا، یا انہیں سولی دے دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ ڈالے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، داہنا ہاتھ کاٹ دیا، بایاں پاؤں کاٹ دیا اور ڈال دیا صحرا کے اندر کے پڑے رہے اب اسی طریقے سے، اور اس طرح سسکتے سسکتے جان دیں، اور یونفارم من الارض، یا انہیں ملک بدل کر دیا جائے، نکال دیا جائے باہر کے ہماری سرحدوں سے باہر نکل جاؤ، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے جو ہے رسوائی کا سامان ہوگا دنیا میں، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے، ان لذیل تابو من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر دیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پا سکو، یعنی یہ معاملہ عام قانون والا نہیں ہے، کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو تو رجم کیا جائے گا لا محالہ، اگر وہ شادی شدہ ہے، چاہے اس نے اپنے طور پر توبہ بھی کر لی ہو، توبہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت کی سزا جو ہے اس سے بچ جائے گا، لیکن دنیا کا تو اس کے اوپر جو حد ہے وہ جاری ہوگی، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جن لوگوں نے بدمنی مچائی ہے ملک کے اندر، وہ اس سے پہلے پہلے کہ حکومت ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکے اور انہیں پکڑ سکے، اگر خود توبہ کر لے تو پھر ان کی جان بخشی کر دی جائے گی، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی ایسے لوگوں کی پھر وہ توبہ اللہ تعالیٰ بھی قبول کرے گا اور تمہیں بھی اس کی سزا کو ختم کر دینا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلا پاؤ، اس آیت میں جو لفظ آیا وسیلہ، اس کے اثر میں اردو میں مفہوم کچھ اور ہے، اردو میں عربی میں کچھ اور ہے، اور یہ بہت سے الفاظ ہیں، عربی زبان میں ذلیل کے معنی کمزور کے ہیں، اردو میں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ذلیل تو اس میں کمینگی کا مفہوم بھی ہوتا ہے، کمینہ ہونا، عربی میں نہیں ہے، صرف کمزوری، ضعف، چنانچہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جنگ بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو وہاں خدا نہ خواستہ ہم ذلیل کا ترجمہ وہ اردو والا کر دیں تو ہمارا ایمان جو ہے اس میں شک ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں نظر آ رہا ہے، اسی طرح جاہل ہم کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہ ہو، عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جو مشتعل مزاج ہے، جذباتی ہے، عقل سے کام نہیں لیتا ہے، تو وہ تو پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے ایسا مزاج کے اعتبار سے، ویسے پی ایچ ڈی ہے لیکن جھگڑالو ہے، غصے میں آ جاتا ہے، مشتعل ہو جاتا ہے بات کرنے کی بجائے جھگڑنے پر، تو وہ جاہل ہے، اسی طریقے سے عربی میں وسیلے کے معنی قرب، ہمارے ہاں یہ وسیلہ ذریعے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وسیلہ تلاش کرو تاکہ کسی کے ذریعے سے تمہاری درخواست پیش ہو جائے، یہ کسی کے ذریعے سے درخواست پیش ہو جانا جو ہے یہی تو ہے جس کی اسلام نے نفی کی ہے، وہ ہم آئے پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ میں آئی ہے روزے کے احکام کے ضمن میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرو تو بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں، کوئی دور نہیں ہوں، میرے لیے کوئی حاجب نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی وسیلہ کی ضرورت نہیں، کوئی ذریعے کی ضرورت نہیں، کسی کی مٹھی گرم کرو گے تو صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ میرا تو دربار ہر وقت کھلا ہے، اجیب و دعوت دائی دان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں جب اور جہاں وہ مجھے پکارے، تو اصل میں جو بانی ہے یہاں پہ وسیلہ کی وہ کیا، قرب تلاش کرو، اللہ سے زیادہ زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرو، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو، جتنا اس کے دین کے لیے اشار کرو گے، قربانی کرو گے، محنت کرو گے، مشقت کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے، اتنا ہی اس کے زیادہ محبوب ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی تمہیں اس کا قرب حاصل ہوگا، تاکہ تم فلا پاؤ، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا و مثلہ معہ، جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس موجود ہو وہ سب سارا ساز و سامان اور دولت جو زمین میں ہے کل کی کل، و مثلہ معہ، اور اس کی اس جتنی اور بھی ہو، یہ یفتنو بہی من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ یہ سب کچھ دے سکے فدیے کے طور پر قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بات تو قُبِّلَ مِنْهُمْ وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وہ چاہیں گے کہ ذرا نکل بھاگیں اس آگ سے جہنم کی لیکن وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے تو عذاب ہوگا قائم رہنے والا دائم مسلسل. بس سارق و سارقہ اب دوسرا معاملہ آتا ہے یہ چوری ڈاکہ بدمنی اب چوری کا معاملہ ہے اس میں قانون بیان ہو رہا ہے. بس سارق و سارقہ تو فقط ہے دیا ہوا اور چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزام بما کسبا یہ بدلہ ہوگا اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے. نکالن یہ عبرت ہوگی من اللہ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں کس کو دروازے سے آئے تھے قرآن مجید اپنے مضمون کی حفاظت کرتا ہے. غلاموں میں پرویز صاحب نے کہہ دیا کہ یہ چور کا ہاتھ کرنے کا مطلب کیا ہے. ایسا ماحول پیدا کر دو کہ کسی کو چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں. یہ اپنی جگہ ہے, اسلامی ریاست کفالت عامہ کی ذمہ داری لیتی ہے, ہر اپنے شہری کی بنیادی ضروریات کی وہ گویا کی ضمانت دیتی. لیکن چوری اس کے بعد جو ہے وہ ہے ایسا جرم ہے کہ اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا. اس لیے کہ یہاں فرمایا کہ یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا اور یہ عبرت ہے. اگر ایسا نظام قائم ہو جائے تو یہ کوئی کرتوتوں کا بدلہ ہوگا وہ تو بہت شاندار بات ہے, بہت مطلوب و مقصود بات ہے. اور یہ کوئی عبرت کا نشان ہوگا نہیں, وہ تو قابل تقریب نشان ہوگا. نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم اللہ عزیز ہے زبردست اور حکیم حکمت والا, یعنی جس طرح بھی چاہے وہ سزا دینے کا حکم دے تمہیں. اور اسلام میں سزاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ عبرت ناک سزا ہو, ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ وہ جرم جو ہے اس کا خیال نہ کرے. اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو اندازہ ہے پھر چور جو ہے آسانی سے چوری نہیں کرے گا. اگر اس چور کا یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں اگر سے ان کی حکومت پوری طرح مستحکم نہیں تھی اور اب معلوم ہو رہا ہے بہت وہاں منافقین بھی تھے, بہت سے کمیونسٹ بھی تھے جو صرف انہوں نے اپنے روپ بدل لیے تھے اور یہ طالبان میں شامل ہو گئے تھے, بہت سے اور بھی منافق تھے کہ جو جیسے ہی ان کا قبضہ ختم ہوا آج کابل سے انہوں نے خوشیوں کے شادیانے بجائے ہیں اور پھر یہ ہے کہ موسیقی بھی شروع ہو گئی اور فلاں بھی ہو گیا اور برقعے بھی اترنے لگے. تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے زبردستی جو ہے اس کو باندھا ہوا تھا اس نظام کو اور اس حکومت کو, دل سے وہ اس کے قائل نہیں تھے. لیکن چونکہ انہوں نے شرعی سزائیں نافذ کر دی تھی جرم ختم ہو گیا تھا, پورے ملک میں کہیں کوئی جرم نہیں تھا. اور یہی بات جب دیکھ کر آئے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تو انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اگر ایسی کیفیت دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ ان کا تاثر تھا اور یہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا تاثر نہیں ہے, علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا تاثر ہے. تو یہ اسلامی سزاؤں کا یہی مسئلہ ہے کہ عبرت ناک سزا. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح تو جس شخص نے توبہ کر لی اپنے گناہ کی بعد میں اور اصلاح کر دی, فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ یقینا اللہ غفور ہے رحیم ہے. اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنج اور غم میں مبتلا نہ کرے ان کافروں کی بھاگ دوڑ جو کفر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ان کے گٹھ جوڑ بھی ہو رہے ہیں. ان میں جو ہے اب یہودیوں کے منافقوں کا گٹھ جوڑ ہے, یہودیوں کا اور مشرکوں کا گٹھ جوڑ ہے. تو ہر طرف سے اندیشہ تو محسوس ہوتا ہے لیکن آپ ڈرے نہیں گھبرائے نہیں اور آپ جو ہے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. من الذین قالوا آمنا بافواههم یہ ان لوگوں کے طرز عمل سے آپ خائف نہ ہوں جو کہتے ہیں اپنے منہوں سے کہ ہم ایمان لے آئے, ولم تؤمن قلوبهم لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں. یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا جو طالبان کا معاملہ ہوا ہے, طالبان کی حکومت میں جو لوگ تھے کہ وہ لوگ اگرچہ بظاہر جو ہے اطاعت کر رہے تھے مان رہے تھے لیکن وہ دل ان کے ساتھ نہیں تھے. ولم تؤمن قلوبهم ان کے دل جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ اور اسی طرح وہ جو یہودی ہیں وہ جھوٹ کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ایک اور قوم کے لیے سنتے ہیں. سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ یہ جاسوس ہے, یہ سن کر کہیں اور خبر پہنچانی ہے. کہ مشرکین مکہ کو خبریں پہنچانی ہیں، یا یہ منافق آ کے تمہارے اندر سانگن لیتے ہیں اور پھر جو قریش جو یہود کے سردار ہیں انہیں پہنچاتے ہیں، لم یاتوک وہ لوگ جو آپ کے پاس نہیں آتے ان تک خبریں ان لوگوں کے ذریعے سے، یہ ففتھ کالمسٹ ہے آپ کی صفوں کے اندر منافق، جو ہر رفون الکلم من بعد مواضعہ ہی، ان کا حال یہ ہے کہ یہ تو کلام کو عدل بدل کر دیتے ہیں، ان کے ٹھکانہ جو ہے اس کو ہٹا کر، یقولون اور وہ آپس میں کہتے ہیں ان اوتی تم ہاگا فخذو، وہی ہے کہ جب یہ مقدمات لے کر آتے تھے حضور کے پاس تو پہلے سے طے کر دیتے تھے، دیکھو اگر تو یہ فیصلہ ہو تو قبول کر لینا اور اگر اس کے برعکس فیصلہ ہو تو کہہ دینا ہمیں تسلیم نہیں ہے، یقولون ان اوتی تم ہاگا فخذو، ہو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا، وہ ان لم تؤتوا فاحذروا، ان لم تؤتوا فاحذروا، اور اگر نہ دیے جاؤ تم کو تو پھر بچ جانا، چھوڑ دینا، کہہ دینا کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اے اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو پھر آپ کو اس کے بارے میں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے نہیں چاہا کہ اپنے پاک کرے، لہو فی دنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہو فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑی سزا ہے، سماعون للکذب، یہ جھوٹی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اکالون للسحت، اور حرام کا مال جو ہے وہ بہت ہنین مریا کر کے کھاتے ہیں مزے لے لے کر، فان جاؤک فاحکم بینہم، پھر اگر یہ آئیں آپ کے پاس اپنے مقدمے لے کر تو آپ چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، او عارض عنہم، اور چاہے تو آپ انکار کر دیں کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تمہاری نیتیں صاف نہیں ہیں، تم تو طے کر کے آئے ہو کہ اگر یہ بات ہمارے حق میں ہوگی تو قبول کر لیں گے، نہیں ہوگی تو تسلیم نہیں کریں گے، تو میں خام خواہ اپنا وقت تمہارے اوپر ضائع نہیں کرنا چاہتا، یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کافی طویل عرصے تک جو ہے یہ دو پیرلل نظام چلتے رہے عدالت کے مدینے کے اندر، جب تک کہ وہ پوری طرح اسلامی ریاست مستحکم نہیں ہوئی تھی تو یہودیوں کی عدالتیں بھی کام کر رہی تھی، اور بہت سے منافق بھی اپنے فیصلے کے لیے یہودیوں کی عدالتوں کا رجوع کرتے تھے، اس کا ذکر جو ہے سورہ نساء میں آ چکا ہے، یہاں یہ ہے کہ بہت سے منافق حضور کے پاس لاتے تھے حضور کو کسی مشکل میں ڈالنے کے لیے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے تو اس سے مسلمان ان سے ناراض ہو جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ فیصلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے حق میں ہوگا اور کسی مسلمان کے خلاف ہوگا اگر تو پھر یہ ہے کہ وہ مسلمان حضور سے ناراض ہو جائے گا، وہ اس مقصد کے لیے یہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے آتے تھے، فاحکم بینہم تو آپ چاہے تو ان کے مابین فیصلہ کریں، اور عارض عنہم چاہے تو اعراض کریں، وہ ان تورز عنہم فن یبرو کا شیعہ، اور اگر آپ ان سے احتراز کریں گے اور آپ ان سے بچیں گے تو بھی وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کہیں گے ضرور جا کر پروفائڈ کریں گے کہ دیکھے جی ہم تو گئے تھے، یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو گئے تھے ہمارا فیصلہ ہمارے مقدمے کا کر دیں، یہ کیسے رسول ہیں انہوں نے ہمارا مقدمہ لینے سے انکار کر دیا، فیصلہ نہیں کر رہے، تو یہ باتیں تو کہیں گے لیکن آپ گھبرائیں نہیں، اس سے کوئی ضرر نہیں ہوگا، وہ ان حکم تھا، اور اگر آپ فیصلہ کریں فاحکم بینہم بالقسط، تو پھر آپ کا فیصلہ ہر صورت میں عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ کیف یحکمونک کا، اور یہ کیسے آپ کو حکم بنا رہے ہیں، اپنے مقدمات آپ کے پاس کیسے لا رہے ہیں، یہ ایک زنا کا مقدمہ تھا جو خیبر میں ہوا تھا، اور وہاں چونکہ معاملہ تھا ایک بڑے خاندانی شخص کا، تو بجائے اپنے ہاں فیصلہ کرانے کے یہودیوں کے وہ لے آئے حضور کے پاس کہ شاید کوئی اور فیصلہ جو ہے مختلف ہو جائے، لیکن یہ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا فیصلہ کیا، تو کہا کہ کیا تمہارے ہاں رجم کا فیصلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہے، جھوٹ بول دیا، تو حضور نے فرمایا لاؤ پھر تورات، تورات منگائی گئی، تو ایک شخص نے ہاتھ رکھ لیا اپنا اس جگہ پر جہاں کہ وہ آیت رجم لکھی ہوئی تھی، تو حضور نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیت رجم موجود تھی، تو یہ سارے فتنے وہ لوگ اٹھاتے تھے حضور کو پریشان کرنے کے لیے، وہ کہہ بھائی حق کے منہ کا، یہ کیسے آپ کو حکم بنا رہے ہیں، کیسے آپ سے فیصلے چاہتے ہیں، وہ ان نحب تورات، ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذلک، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے پھرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ حقیقتا مومن نہیں ہیں، انا انزلنا التوراۃ، اب یہ ساتواں رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، وہ نہایت جامع ہے، بہت اہم ہے، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی تھی، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، اب دیکھیے یہ ہے قرآن مجید جو یہ نہیں کہتا کہ بس ہدایت و نور میرے ہی اندر ہے، نہیں، پچھلی کتاب بھی اللہ ہی کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اور اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. للذین ہادو، یہودیوں کے بارے میں، وربانیون، اور نہ صرف یہ کہ رسول کرتے تھے فیصلے بلکہ فیصلے کرتے تھے ان کے ربانی جو ہیں بہت ہی اللہ والے درویش لوگ، والاحبار، اور ان کے بڑے بڑے عالم، بمستو حفظو من کتاب اللہ، سبب اس کے کہ ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی انہیں محافظ بنایا گیا تھا کہ یہ کتاب جو اس کے محافظ تم ہو اہل علم، وکانو علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے اور اس کی خبرگیری کرنے والے نگرانی کرنے والے تھے. فلا تخشو الناس واخشوني، تو اے لوگوں لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہی تو کافر ہیں. اب یہ کافر کی ڈیفینیشن جو ہے سامنے آ گئی ہے. غور کیجئے، ہمارے ہاں اگر قانون شریعت نافذ نہیں ہے، عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں وہ شریعت خداوندی کے مطابق نہیں ہے، تو فتویٰ کیا ہوا ہمارے خلاف؟ اولئک هم الکافرون، قومی سطح پر سیاسی اعتبار سے، ملکی نظام کے اعتبار سے ہم کافر ہیں. انفرادی حیثیت سے ہم مسلمان ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جو ہمارا نظام ہے وہ کافرانہ ہے. وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر ہم نے یہ لازم کر دیا تھا، فیہا، اس میں یعنی تورات میں، تورات میں قانون تھا، اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان لی جائے گی، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ جائے گی، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کسی نے کسی کی ناک کاٹی ہے تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کسی نے کسی کا کان کاٹ لیا تو اس کی بھی کان کاٹا جائے گا، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اسی طرح تمام زخم جو لگائے جائیں گے ان کا بھی برابری ہوگی، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، اور جو شخص معاف کر دے، صدقہ کر دے تو نہیں ٹھیک ہے اس نے جو کیا کیا لیکن اس کا کان نہ کاٹا جائے، اس نے تو میرا کان کاٹ دیا تھا لیکن میں اسے معاف کرتا ہوں، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، وہ اس کے لیے کفارہ، اس کے بہت سے پرانے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر سن لو، جو اللہ کے اتاری شریف کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب یہ دوسری سند آپ کو مل گئی، وہی ظالم، اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں آتا ہے مشرک کے لیے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظالم جو ہے شرک کے معنی آتا ہے، یہ پھر مشرک ہے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے تحت فیصلہ کر رہے ہیں تو کون ہوئے پھر؟ مشرک ہوئے، یہی تو شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کافری کسے کہتے ہیں؟ یہی تو کافری ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ، اور پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی، فِیہِ هُدًى وَنُورَ، اس میں بھی ہدایت میں تھی نور بھی تھا، جیسے تورات کے لیے ویسے انجیل کے لیے، وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی انجیل بھی اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وہ ہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ رہنمائی بھی تھی اور موعظہ و نصیحت تھی اہل تقویٰ کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، تو چاہیے کہ انجیل والے، انجیل کو ماننے والے فیصلے کریں اسی کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب یہ تیسرا فتویٰ آ گیا، اور جو کوئی فیصلے نہیں کرتے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق وہی تو فاسق ہیں، وہی ناہنجار ہیں، وہی نافرمان ہیں، وہی ماضی ہیں اللہ کے. اب تیسرے درجے میں فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب اے محمد ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن نازل کی ہے حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کے جو کتاب میں سے اس کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل کی. وہ مہیمنن علیہ، یہ صرف جو ہے یہ مصدق نہیں ہے، مہیمن بھی ہے، محافظ. قرآن بتاتا ہے کہ تم نے وہاں یہ تحریف کر دی ہے، یہ کام غلط کر دیا ہے، یہ کام غلط کر دیا ہے، تو یہ اس کی محافظ بھی ہے کہ جو کچھ رکھنے ڈال دی ہیں تم نے ان کتابوں کے اندر ان کی تصحیح کرتی ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ بھی فیصلے کیجئے ان لوگوں کے بابین اس کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا ہے، ولا تتبع اهواءهم، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اما جاءك من الحق، ان کے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے مت ترک کیجئے اس چیز کو جو حق میں سے آپ کے پاس آ گئی ہے، یعنی شریعت محمدی. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، آپ میں سے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک لائحہ عمل معین کر دیا ہے. یہ پہلے موسیٰ کا ذکر ہوا، تورات کا ذکر ہوا، پھر عیسیٰ کا ذکر ہوا، انجیل کا ذکر ہوا، پھر حضور کا ذکر ہوا، قرآن کا ذکر ہوا. سب کے لیے ایک شریعت ہے، ایک منہاج ہے. ہمیں معلوم ہے شریعت محمدی اور شریعت موسوی میں فرق ہے. روزے میں بھی ہم دیکھ سکیں کہ روزے کا حکم کیا تھا، ہمارے ہاں کیا ہے، ان کا سبت کا حکم کیا تھا، ہمارے ہاں جمعے کا حکم کیا فرق ہے، نماز کی شکل میں فرق ہے، قربانی کی صورت میں فرق ہے. اسی طریقے سے منہاج جو ہے، منہاج کہتے ہیں لائحہ عمل، طریقہ کار، طریقہ کار میں بھی بڑا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ زور لگایا کس بات پر، کہ ایک مسلمان قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی نسل تھے اور ان کے اوپر شدید مظالم ہو رہے تھے مصر میں، تو ان کو آل فرعون کے مظالم سے نجات دلانا یہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی تھی. لہذا جیسے ہی وہ پہلی مرتبہ جو ہے پیش ہوئے ہیں فرعون کے دربار میں، تو پہلے ہی مطالبہ کر دیا، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اب یہاں سے جانے دو. یہ فلسطین سے آئے تھے یہاں کئی سو برس قبل، لیکن اب تم نے ان کے اوپر زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی ہے، تم بہت تکلیف ہونے دے رہے ہو، لہذا اس قوم کو ہمارے ساتھ جانے دو، ہم ان کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے. تو یہ ان کی جو نبوت تھی اس کے اندر پرائیورٹی نمبر ون میں یہ چیز شامل تھی. حضرت عیسیٰ کا معاملہ کیا تھا، رومیوں کی حکومت تھی اور یہودی جو ہیں وہ ہر طرح سے دنیا داری میں اور لذتوں میں اور نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. ان کی پرائیورٹی نمبر ون جو ہے یہودیوں کی اصلاح تھی، تمہارے اندر ایمان پیدا ہو، تمہارے اندر صحیح جو ہے دین کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. انہوں نے خاص طور پر ان کی آزادی کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، رومیوں کو وہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کی. حضرت محمد کا منہاج کیا ہے، آپ نے اپنی دعوت توحید کے ذریعے پہلے لوگوں کی جماعت بنائی، انہیں جمع کیا جو ایمان لائے، ان کو مرتب کیا، منظم کیا، ان کی تنظیم کی، ان کی تربیت کی، پھر آپ نے جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے دین کو غالب کیا. یہ منہاج محمدی ہے، یہ طریقہ کار ہے محمد الرسول اللہ کا، اور ہمارے لیے لازم ہے اس منہاج کی پیروی. اس اعتبار سے میں آج آپ کو توجہ دلا دوں، جن کے علم میں پہلے نہیں ہے، کہ اس اہم ترین موضوع پر میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. حضور نے جو عظیم انقلاب تاریخ میں برپا کیا جس کو سب مانتے ہیں، اس جیسا کوئی انقلاب آج تک برپا نہیں ہوا پوری انسانی تاریخ میں، اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا ہمہ جہت، اور صرف 23 برس کے اندر اندر. اس کا منہاج کیا تھا، وہ منہاج ہم سمجھیں، اب سمجھیں گے تو اسے اختیار کر سکیں گے. تو جس شخص کو بھی دلچسپی ہو، اللہ کرے سب کو دلچسپی ہو جائے، وہ اس کتاب کے مطالعے کو اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ مطالعے کو اپنے لیے لازم سمجھے. منہج انقلاب نبوی اس کتاب کا نام ہے، تقریباً 400 صفحات کی کتاب ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تھا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن نہیں، وہ تمہیں ہر ایک کو آزمانا چاہتا ہے اس میں کہ جو کچھ اس نے اس کو دیا ہے. ان کو تورات دی تھی اور آزمایا کہ کتنا کچھ اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو انجیل دی تھی آزمایا، اب تمہیں قرآن دے کر آزما رہے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اب تم آپس میں جو ہے مقابلہ کرو کہ کون نیکی میں آگے نکلتا ہے، کون خیرات میں، صدقات میں، جہاد میں، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی میں آگے بڑھتا ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے تھے. وَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب دیکھیے پھر تاکید، اور اے محمد فیصلہ کیجیے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ڈرتے رہیے، بچتے رہیے. یفتنو کا انباد مان اللہ علیہ، کہ کہیں وہ آپ کو بچلا نہ دیں کس بعض ایسی چیزوں سے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، یعنی وہ اپنا سیاسی دباؤ استعمال کریں. اے محمد، ظاہر بات ہے کہ وہ معاشرہ ایسا تھا، قبائلی تھا، ایک قبیلہ بڑا ہے، اس کا سردار ہے، وہ آتا ہے کوئی سفارش کرنے کے لیے، کسی کی غلط سفارش، اور دباؤ ڈالتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. فرمایا دیکھیے ہرگز کوئی تاثر کسی سے قبول نہ کیجیے, آپ ڈٹے رہیں, فیصلہ کریں شریعت کے مطابق. فائن طلّہ, پھر اگر وہ روگردانی کرے فعلم تو جان لو انما یرید اللہ یصیبہم ببعض ذنوبہم, یہ اللہ کا فیصلہ ہے اصل میں کہ ان پر کوئی مصیبت لائے اور انہیں کوئی عذاب دے ان کے کمائیوں کے باعث, ان کے بعد گناہوں کی پاداش میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور یقیناً لوگوں میں سے بہت سے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر ہیں. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, اب یہ بڑا پیارا انداز ہے, سوال کیا ہے, کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, یہ جاہلیت کے قوانین کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں. اَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے, لیکن کن کے لیے, جو لوگ یقین رکھتے ہیں. وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن جن لوگوں کے پاس وہ یقین کی دولت نہیں ہے وہ پھر چاہتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہمارے مسلمان زمیندار کہتے رہے کہ ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے وراثت میں, ہمیں تو رواج کے مطابق فیصلہ چاہیے. مسلمان خود کھڑے ہو کر کہتے رہے. تو حکم جاہلیت یمون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, یقین کرنے والے لوگوں کے لیے تو بہترین قانون اللہ کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ, بعضہم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ ہے اس وقت کی صورت حال, یہ گویا کہ ایک پیشنٹ گوئی تھی, آج صورت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ مکمل ہے یہودی اور عیسائی, بلکہ عیسائی دنیا جو ہے جکڑی ہوئی ہے یہودیوں کے شکنجے کے اندر. علامہ اقبال پچھلی صدی کے آغاز میں دیکھ کر آئے تھے جرمنی اور انگلستان میں, اور جو مشاہدہ ان کا تھا انہوں نے بیان کیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں, آج بالکل یہ ہے کہ فرنگ ہی فرنگ نہیں, پورے عالم عیسائیت, وہ پروٹیسٹنٹس ہوں یا کیتھولکس ہوں, پروٹیسٹنٹس زیادہ ہیں کیتھولکس کی نسبت, اعلی کار زیادہ بڑے اعلی کار ہیں یہود کے اور زائنس کے, لیکن یہ کہ سب کے سب ان کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں. اہل ایمان بد دوست بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو, اولیاء بعضہم اولیاء بعض, یہ خود آپس میں دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم, بڑی سخت یہ اب اللہ کی وعید آ رہی ہے, جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا فإنه منهم, پھر وہ بھی اللہ کے نزدیک انہی میں شمار ہوگا, گویا کہ اس کا حشر ہوگا یہود اور نصارہ کے ساتھ. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. فتر الذین فی قلوبهم مرض, تو تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے, یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, اللہ پر توکل نہیں ہے, یسارعون فیہم, وہ بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, انہی کے اندر گھستے ہیں, انہی سے ملتے ہیں, انہی کے ساتھ اپنی دوستیاں گانٹتے ہیں. یقولون, اور کہتے کیا ہیں, نقشہ ان تصیبنا دائرہ, ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش جو ہے زمانے کی گردش فلک ہم پر نہ آ جائے, کوئی مصیبت نہ آ جائے. یہ جو ہے 100% بات ہے جو ہمارے صدر صاحب جو ہیں اس وقت صدر بھی ہیں اور کئی ٹوپیاں ان کے سر پر ہیں مشرف صاحب, انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو یہ اندیشے ہیں, وہ سارے اندیشے بھی پورے ہو رہے ہیں. گویا کہ وہ یہ پنجابی کہاوت ہے کہ 100 پیاز بھی کھاؤ اور 100 جوتے بھی کھاؤ, اس وقت ہمارا معاملہ وہ ہو گیا ہے کہ 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی. اب جو جوتے پڑنے شروع ہو رہے ہیں کہ ہمارے مغرب میں بھی ہماری سرحد کو مخدوش بنا دیا گیا ہے ہندوستان سے بھی زیادہ. ہندوستان میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اوپر ایٹم مار گراؤ, لیکن وہاں پر برہان الدین ربانی کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر ایٹم مارو, اور وہ مسلمان ہیں. اب ان کی حکومت جو ہے ہمارے مغربی سرحد پر آ گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے مغربی پریس کے اندر پاکستان سینڈوچ ہو گیا ہے, وہ تو اب دونوں طرف سے ادھر سے بھارت ادھر سے افغانستان کی, اگر یہ شمالی الائنس جو ہے اتحاد اس کی حکومت وہاں مستحکم ہو گئی تو پاکستان جو ہے اس کے لیے تو بہت بڑے مصائب اور مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا. لیکن یہ سب کیا تھا کہ ہمیں بڑا اندیشہ ہے, اگر ہمیں ساتھ نہ دیا, مجھ نے دھمکی دی یا ہمارے ساتھ یا ہمارے مخالف, اب مخالفت کرنے میں یہ اندیشے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں بھی فرمایا یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ, کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آتی پڑے. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح دے دے, اور امر من عندہ, یا اپنی طرف سے کوئی اور ایسا معاملہ ظاہر کر دے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین, کہ پھر انہیں پچھتانا پڑے اس چیز پر جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں, یعنی منافقت اور روگ جو ہے نفاق کا وہ پھر اس پر ندامت ہو جائے گی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَرُفَتْ اہل ایمان یہ کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, یہ ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے تھے اللہ سے قسمیں کھا کھا کر اپنی پوری قوت کے ساتھ, انہم لمعکم, تو یہ تمہارے ساتھ ہیں, یہ تو دشمنوں کے ایجنٹ نکلے, حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین, ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے اور وہ خاسر و خائب اور نقصان میں رہنے والوں میں سے ہوں گے. اس کے بعد کے تین آیات بہت عظیم ہیں, جیسے سورہ آل عمران کی تین آیات میں نے کہا تھا 102, 103, 104, اس میں اب کچھ اہل ایمان کی طرف روئے سخن ہے کہ جن کی ہمت کچھ جواب دے رہی ہے, ایمان تو لائے ہیں, سچے بھی ہیں, دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے, لیکن جب مشکل مطالبے آ رہے ہیں تو اب ذرا تھوڑی سی طبیعت جو ہے اس کے اندر کچھ گھبرا رہی ہے, کچھ پیچھے ہٹنے کی طرف پسپائی اختیار کرنے کی, اگرچہ وہ پسپائی اندر ہی اندر ہے, ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے, لیکن یہ کہ اب ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے, جا رہے ہو دیکھ لو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے اہل ایمان سن لو, جو شخص بھی تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے, ایک تو ارتداد ہے کہ کچھ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو گیا, یہودی ہو گیا, یا ہندو ہو گیا, یہ تو ارتداد ظاہری ہو گیا, قانونی ہو گیا, ایک اندر ہی اندر اسلام تو ہے, اندر ہی اندر پیچھے ہٹ رہا ہے آدمی, ذمہ داری سے آگے بڑھ کر جو ہے جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے رک رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے. جو کوئی بھی دین کے معاملے میں پسپائی اختیار کرے گا تم میں سے, فصوف یات اللہ بقوم, تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر اور ایسی قوم لے آئے گا, یحبہم و یحبونہ, جن سے وہ محبت کرے گا وہ بھی اس سے محبت کریں گے, عزلت علی المومنین, وہ اہل ایمان پر بہت نرم ہوں گے, اور عزلت علی الکافرین, کافروں پر بہت سخت ہوں گے. بقول علامہ اقبال, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. عزت علی المومنین, عزت علی الکافرین, یجاہدون فی سبیل اللہ, اور وہ جہاد کریں گے پھر اللہ کی راہ میں, ولا یخافون لومت لائم, اور ہرگز پرواہ نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. انما ولیکم اللہ ورسولہ, دیکھو تم جو دوستیاں گاٹ رہے ہو کافروں سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے, تم اللہ سے دوستی کیوں نہیں گاٹتے؟ اللہ مدد کرے گا تو کوئی تمہارا کوئی دلا نہیں سکتا, ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں, ایم سن تم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, وہیں یخذلکم, اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو من ذا الذی ینصرکم من بعدہ, پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ تو اللہ کی دوستی اختیار کرو. انما ولیکم اللہ, دیکھو تمہارا ولی, تمہارا پشت پناہ, تمہارا حمایتی اللہ ہے, وہ رسول ہوں اور اس کے رسول ہیں, والذین آمنوا, اور اہل ایمان ہیں سب کے سب, الذین یقیمون الصلاۃ, وہ بھی اہل ایمان جو نماز قائم رکھتے ہیں, ویؤتون الزکات وهم راکعون, اور زکات دیتے ہیں جھک کر, زکات دیتے ہوئے گردن اکڑتی نہیں ہے کہ میں دے رہا ہوں یا لے رہا ہے, نہیں, بلکہ یہ کہ یہ میرا فرض تھا جو میں ادا کر رہا ہوں, اور اگر یہ قبول کر رہا ہے تو وہ اس کا احسان مجھ پر ہے, نہ یہ کہ میں اپنا احسان جتاؤں اس پر. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی بھی دوستی کر لے گا اور سارا جو ہے تعلق رکھے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور اہل ایمان سے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو سن لو یہ حزب اللہ جو بنے گی اس طریقے سے, یہ اللہ کی پارٹی, اللہ کی جماعت, پھر یہی غالب رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اہل ایمان ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی ٹھٹا بنا لیا ہے, کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی تم سے قبل, والکفار, اور نہ ہی کافروں کو, مشرکین کو اولیاء دوست نہ بناؤ, واتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذَهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو, اذان دیتے ہو, تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹا اڑاتے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں کھڑے ہوئے, کیا پکار رہے ہیں, اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے, ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے عاری ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, یہ وہی انداز جو اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بہت ہی متعدد مواقع پر آیا تھا. قولی اہل الکتاب، اے محمد ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، اے یہودیو، اے نصرانیو، ہل تنقمون منا، تم کس شے کا انتقام ہم سے لے رہے ہو؟ یہ ہنسی، استہزاء، تمسخر، ٹھٹھول، مخالفت ہماری، ذرا کوئی شخص معلوم ہو جائے وہ ایمان کی طرف مائل ہے تو جا کر اسے ورغلانا، اسے روکنا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہو، ہل تنقمون منا، تم کس چیز کا انتقام ہم سے لے رہے ہو؟ الا آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری جانب نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا. ہم تو تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں. وہاں اکثر کو فاسقون، اور تمہاری اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے. قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے نبی ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں اس سے زیادہ بری بات کیا ہے؟ مصوبتاً عند اللہ، وہ سزا ہوگی، سزا ملے گی اللہ کی طرف سے. من لعنہ اللہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پر لعنت فرما دے گا، وہ غضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہو جائے گا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن کو وہ بنا دے گا ان میں سے بندر اور سور، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی اختیار کی شیطان کی، اولئک شر مکانن، یہ لوگ ہیں بدترین اپنے مقام اور مرتبے میں، وہ اضل عن سواء السبیل، اور یہ سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ آتے ہیں مسلمان تمہارے پاس، کہتے ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ جب وہ داخل ہوئے تھے تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور نکلے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے، کفر کے ساتھ آئے تھے، کفر کے ساتھ گئے. وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، باقی تم نے جو چینی چمڑی چکنی چمڑی باتیں انہوں نے کی، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے تھے. وہ ترا کثیر منہم یسارعون فی الاثم والعدوان، اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور تعدی کے کاموں میں بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بہت محنت اور مشقت کر رہے ہیں. واقعی ہم اس وقت اور حرام خوری کے اندر بہت جو ہے محنت کر رہے ہیں. لبیس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں. لولا یدعوہم الربانیون والاحبار، کیوں نہ روکا انہیں ان کے درویشوں نے اور ان کے علماء نے، عن قولہم الاثم واقعہم الصوت، کہ ان کا جو بولنا ہے ان کا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری، یعنی کسی بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو علماء ہوتے ہیں، جو ان کے صوفیاء ہوں، درویش ہوں، اہل اللہ ہوں، ان کا اصل کام ہے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. یہ نہیں کہ بس نظرانے وصول کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ یہ دولت کہاں سے کما کے لایا، حلال سے بھی حرام سے، یہ سودی کاروبار کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، لیکن یہ کہ نظرانہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کام جو ہے یہ تو در حقیقت پرورشن ہے، یہ تو اس اصل جو بات تھی اس کے اندر گویا کہ کلی پیدا ہو گئی ہے. لولا یدعوہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے درویش اور ان کے عالم، عن قولہم الاثم، ان کے جھوٹی اور گناہ کی بات کہنے سے، واقعہ مصحتا، اور ان کے حرام کھانے سے. لبیس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بند گئے ہیں، وہی جو میں نے عرض کیا تھا ہمارے لیے بند گئے، ہمارے لیے ہاتھ اللہ کا کھلا تھا، نبوت ہمیں مل رہی تھی، کتابیں ہمیں مل رہی تھی، مقام و مرتبہ ہمیں مل رہا تھا، اب ہمارے لیے تو اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا. غلت ایدیہم، بند ہو جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہو ان پر ان کے قول کی وجہ سے. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اس کے دونوں ہاتھ اللہ کے وہ تو کھلے ہوئے ہیں. یُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنی رحمت تقسیم کرتا ہے، وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اس سے ان کی اکثریت کے اندر سرکشی اور کفر اور انکار بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ اپنے حسد کی آگ میں شدید جلتے جا رہے ہیں، ان کی تکبر جو ہے اس کو چونکہ ٹھیس لگ رہی ہے کہ آگے انتقام کا جذبہ شدید سے شدید تر ہو رہا ہے. وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین دشمنی ڈال دی ہے قیامت تک کے لیے، عداوت بھی اور بغض بھی. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی یہ آگ کے لیے کوئی بھٹی روشن کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں جنگ کی، سازشیں کرتے تھے، ہر وقت لگے رہتے تھے، ہر وقت مکے والوں کے پاس ان کے پیغام رسانی کے لیے ان کے جاتے تھے ایلچی کہ ان کو ضرور آپ آئے حملہ کریں اور تاکہ جلدی سے اس معاملے کو ہم ختم کریں. لیکن اکثر و بہتر اللہ تعالیٰ ان کی جو لگائی ہوئی آگ تھی اسے بجھا دیتا تھا. وہ یسعون فی الارض فسادا, اور وہ زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین, اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا, اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. ولا ادخلناہم جنات النعیم, اور ہم انہیں داخل کرتے نعمتوں بھرے باغات میں. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم, اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کوئی بھی نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب سے, لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی, اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی. ومن تحت ارجلہم, زمین بھی اپنے خزانے نکال دیتی, ان کے قدموں کے نیچے سے بھی اللہ کی نعمتیں نکلتی. منہم امت مقتصدہ, ان میں ہیں کچھ لوگ درمیانی قسم کے, کچھ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. وہ کثیر منہم سا ما یعملون, لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بہت برے عمل کرنے والی ہے. دیکھیے یہاں جو آخری مضمون آیا ہے اس پر انشاءاللہ اگلے بیان میں عرض کروں گا, یہ بھی بہت اہم آیت تھی. جیسے ہم نے وہ پڑھا تین مرتبہ, من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے, لیکن اس کا حق عہدہ کریں گے انشاءاللہ اگلے بیان میں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. صدق اللہ العظیم. میں نے عرض کیا تھا کہ نویں رکوع کی آخری آیت کے بارے میں مزید کچھ عرض کروں گا. اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ بہت اہم ہے کہ اس کے ساتویں رکوع میں ہم نے تین مرتبہ وہ آیت پڑھی کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے. ہر معاملے میں ہر شخص ایک فیصلہ کرتا ہے, یہ کام میں ایسے کروں یا ایسے کروں, ایک راستہ جائز ہے ایک ناجائز ہے. تو جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں کر رہا وہ گویا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن یہ جو اگلی آیت ہم نے پڑھی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو, یعنی اس نظام کو برپا کیا ہوتا کہ جو تورات اور انجیل نے انہیں عطا کیا ہے, اللہ کے دین کی ٹوٹل بالادستی ہوتی اور اللہ کے تمام احکام کی تنفیذ ہوتی, تو اس سے اتنی برکات ہوتی ہیں, لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش آسمان سے بھی برستی اور زمین کے نندر سے بھی, اس کی ساری رویدگی اور پیداوار جو ہے گویا کہ زمین اپنے سارے خزانے بھی اگل دیتی. لیکن یہ کہ ایسا اگر نہیں کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی. یہ مضمون ابھی آگے بھی آئے گا. اب فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے, یعنی کتمان وحی کا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, جو بھی وحی آئی ہے اس کا پہنچا دینا لازم ہے. اس میں یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اظہار ناراضگی فرمایا حضور سے, کسی درجے میں کچھ کوئی جو ہے تنقید بھی ہوئی ہے, لما تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے. اب یہ بھی قرآن مجید میں نازل ہو گیا ہے. اسی طریقے سے عبس و تولى ان جاءه الاعمى, انہوں نے ماتھے پر بل ڈال لیے اور رخ موڑ لیا اس لیے کہ ایک اندھا ان سے آیا اور مخاطب ہونے کی کوشش کی. اس کو آپ کو معلوم ہے سورہ عبس کے اندر آپ پر ایک طرح سے عتاب نازل ہوا ہے. تو یہ چیزیں بھی جو کہ تو بلا کم و کاسٹ قرآن مجید میں شامل ہیں, اور وہ اس وجہ سے بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ نہیں ہے کہ آپ کا چوائس ہے جو چاہیں آپ قرآن میں شامل کریں جو چاہیں رہنے دیں, جو بھی ہماری وحی آئی ہے وہ قرآن میں شامل ہوگی. واللہ یعصمک من الناس, اور اگر بعض چیزوں کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی، لوگ مخالفت کریں گے، مذاق اڑ جائے گا یا کچھ اور ہوگا، تو اس کا آپ اطمینان رکھیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو بچائے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت سے مراد یہ کہ راہ یاب نہیں کرتا، کافروں کے لیے کامیابی نہیں ہوگی. وقتی طور پر اونچ نیچ ہو سکتی ہے جیسے غزوہ احد میں ہو گئی، لیکن یہ کہ مستقل کامیابی بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان ہی کے لیے مقدر ہے. اب وہ مضمون دوبارہ آ گیا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شئین حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دیجئے اے کتاب والوں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے قدموں تلے کوئی زمین نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے خطاب کر سکو جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ تم کو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. اللہ نے ایک نظام دیا، وہ قائم نہیں کرتے اور پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، جیسے ہمارا حال ہے، تو وہ ہماری دعائیں تو ہمارے منہ پر دے ماری جاتی ہیں. دعائیں قنوت نازلہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تو قبول نہیں کر رہا. جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، طالبان کے ساتھ، اور خاص طور پر وہ بیچارے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے تھے، عرب ممالک سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، کوئی چچنیا سے آیا ہوا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ پہنچے ہوئے تھے وہاں پر، اس لیے کہ اسلام کا نام بلند ہوا تھا، اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی. آج کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ہماری دعائیں اللہ کیوں نہیں سن رہا؟ نہیں سن رہا کہ ہم نے یہاں دین قائم نہیں کیا ہے. لس تمہارا شہین اتنا تقیم و تورات و انجیل، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے ہم کلام ہو، ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. اس کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اس آیت کو اس طرح بھی کہ یا اہل القرآن لستم علی شئ حتی تقیم القرآن، اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہماری نگاہ میں جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے، اس کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرو، اس کی دی ہوئی شریعت کو نافذ کرو. بلا یزیدن کثیرا منھم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور اے نبی، یقیناً جو چیزیں کہ آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہیں آپ کے رب کی طرف سے، وہ ان میں سے اکثر کے اندر، ان کے اندر جو ہے سرکشی اور ناقدری اور کفر میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے، لازماً اضافہ کرتی رہیں گی. فلا تاسع القوم الکافرین، بس آپ افسوس نہ کیجئے، رنج نہ کیجئے ان قوم اس کافروں لوگوں کے اوپر، ان کے انجام پر جو بھی ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سورہ بقرہ کے آٹھویں رکوع کو پڑھ رہے تھے، اس کی پہلی آیت بھی اسی سے مشابہ تھی. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہوئے اور جو نصارہ ہیں عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. اس سے جو کچھ لوگ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ایمان برسالت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو بالکل غلط نتیجہ نکالتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں ان صورتوں میں کتنی مرتبہ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، مانو محمد کو، مانو قرآن کو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس آیت کا مطلب وہ. مطلب یہ ہے کہ ہر امت کا ایک دور ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت مسیح کے آنے تک حضرت موسیٰ کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ پر جن کا ایمان تھا، اب وہ صرف ایمان بالموسیٰ کی وجہ سے ان کو نجات نہیں مل سکتی تھی جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور عمل صالح بھی نہ ہو. پھر حضرت عیسیٰ کا دور آیا، تو حضرت عیسیٰ کا کوئی امتی ہے، وہ سمجھے میں اس وجہ سے مجھے نجات مل جائے گی کہ میں عیسیٰ کا امتی ہوں، تو یہ غلط ہے. عیسیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ وہ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان رکھے اور ان کے عمل درست ہوں. اس لیے اب حضور کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم یہ سمجھ بیٹھے چونکہ حضور کی امت میں زیادہ بخشے بخشائے، ہماری تو لازمن جو ہے وہ شفاعت ہو ہی جائے گی، ہمارے لیے تو جہنم میں داخلہ ہوگا بھی تو چند. یہ باطل خیالات ہیں. حضور پر ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان بھی ہو، آخرت پر ایمان بھی ہو، اور ہمارے عمل بھی درست ہو. تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور عمل صالح، یہ اضافی شرائط ہیں ایمان بالرسالت کے ساتھ. محض ایمان بالرسالت سے آپ کی نجات نہیں ہو جائے گی، جب تک کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح موجود رہو. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے اور ہم نے ان کی طرف بھیجے بہت سے رسول. کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی کبھی ان کے پاس آیا کوئی رسول اور نبی وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو ان کے نفسوں کو اچھی نہیں لگی، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو کچھ کو انہوں نے صرف تکذیب کے پر اکتفا کیا اور کچھ کو قتل کر دیا. وحسبوا الا تكون فتنة، اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے، کوئی عذاب نہیں آئے گا. فعموا وصموا، تو اندھے بھی ہو گئے بہرے بھی ہو گئے. ثم تاب الله عليهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے قبول کیا اور ان کے اوپر عنایت فرمائی. ثم عموا وصموا، پھر وہ دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. یہ اسی طرح کی آیت ہے جو ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اسی طریقے سے ان لوگوں کا حال بھی ہے کہ یہ بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر جو ہے اسی کفر کے اوپر راسخ ہو جاتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ بات ابھی ہم نے پڑھی تھی. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، اللہ ہی نے زمین پر اوتار کی شکل میں حضرت عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے. یہ بات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہندوؤں میں بہت ہے، رام چندر جی خدا کا اوتار ہیں، کرشن جی خدا کا اوتار ہیں. یا اوتار کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی انسان کی شکل میں زمین پر اتر آئے. اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی جو غلو کرتے ہیں نعتوں کے اندر، وہ نعتوں میں غلو کرنے والوں نے ایسی باتیں کہی ہیں. مثلاً وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی گمراہی اوتار کی. تو یہ گمراہی ان کے ہاں بھی تھی. میں آپ کو بتا چکا ہوں یعقوبیہ ان کا ایک فرقہ جو تھا جیکوبائٹس، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی ہیں مسیح کی شکل میں. جیسے پھر ہمارے ہاں شیعوں کا ایک غالی طبقہ ہے جو حضرت علی کو سمجھتا ہے کہ حضرت علی اللہ کا اوتار ہے، اللہ نے ظہور کیا دنیا میں حضرت علی کی شکل میں. یہ عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ فتنہ تھا جو ہمارے ہاں کسی نہ کسی درجے میں آج بھی پایا جاتا ہے. اور مولا علی مدد، یہ سارے جو نعرے ہماری زبانوں کے اوپر ہیں وہ دراصل اسی وجہ سے، مدد تو اللہ سے مانگی جاتی ہے. کیا کبھی مولا محمد مدد کا کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، حالانکہ حضور پر ایمان ہے، اللہ کے رسول ہیں، کبھی نہیں کہا. یا رسول اللہ مدد، کبھی کوئی نہیں کرتا. یا علی مدد، یہ اس لیے کہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات جو ہے ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی. اللہ تعالیٰ ان تمام حفوات سے ہمیں اپنی حفاظت پہ رکھے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم کی شکل میں. وقال المسیح، جبکہ حضرت مسیح نے یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو شخص شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے گناہ گاروں اور ظالموں کا. اب دوسری شکل آئی تثلیث کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اسی طرح کفر کیا انہوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. یہ تثلیث میں آپ کو بتا چکا ہوں، ارلی ڈیز آف کرسچینٹی میں تثلیث کیا تھی، خدا، مریم اور عیسیٰ. لیکن اب جو دنیا کے اندر تثلیث ہے وہ کیا ہے؟ گاڈ ایز فادر، جیزس سن آف گاڈ، اینڈ دی ہولی گوسٹ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل. انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک ہی اللہ، ایک ہی الہ. وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ، اگر باز نہ آئے اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کافروں پر یقیناً اللہ کی طرف سے بہت دردناک عذاب آ کر رہے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اس سے استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،
اور اللہ غفور اور رحیم ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبل رسل, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. لیکن یہی آیت سورہ آل عمران میں آئی تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل, محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزرے. وہی بات, قانون ایک ہے اللہ کا. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسل وامہ صدیقہ, اور ان کی والدہ جو تھی حضرت مریم صدیقہ تھی. یہ صدیقیہ دوسرا درجہ ہے, ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں اولئک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے. تو حضرت مریم صدیقہ تھی. کانا یا قرآن تام, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے, انسان تھے, بشر تھے, بشری تقاضے مریم کو بھی لاحق تھے, عیسیٰ کو بھی لاحق تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر ما یوفکون, دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے آیات اپنی جو ہے واضح کر رہے ہیں, پھر دیکھیے وہ کہاں سے جو ہے الٹے چلے جاتے ہیں, مچل جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, کہیے کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ نفع کا. واللہ هو السمیع العلیم, اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق, اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو نہ حق. یہی میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, یہ غلو ہے, محبت کا غلو ہے. حضور کی محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کے شان میں یہ الفاظ بھی کہہ دیے, وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو محبت تھی, جو لوگوں کو حواریین کو اور ان کے بعد ان کے ماننے والوں کو عقیدت تھی, انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا, اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی یہ جو پہلے گمراہ ہوئے اور پھر انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ سیدھے راہ سے بھٹک کر رہ گئے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, بنی اسرائیل پر ان کی جو خرمستیاں تھیں اور ان کی بدعمالیاں, اس کی بنا پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ذریعے سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے. لعنت کی گئی وہ لوگ جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے ان پر, علی لسان داؤد, داؤد کی زبان کے ذریعے, عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بدی سے جو وہ کرتے تھے. لبیس ما کانوا یفعلون, بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا. کرا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا, تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سن کو کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں ڈھاکتے ہیں. لبیس ما قدمت لہم انفسہم, بہت بری کمائی ہے جو ان کے دونوں ہاتھوں نے ان کے جیوں نے آگے بھیجی ہے. ان سخط اللہ علیہم, کہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا. وفی العذاب ہم خالدون, اور وہ عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی, اور اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر, وما انزل الیہ, اور اس پر جو ان پر نازل ہوا ہے, متخذوہم اولیاء, تو پھر وہ کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے تھے. ولکن کثیر منہم فاسقون, لیکن ان کی اکثریت جو ہے نافرمانوں پر مشتمل ہے. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا, لازماً تم پاؤ گے اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین یہودیوں کو اور ان کو کہ جو مشرک ہیں. ولتجدن اقربہم مودۃ, اور پاؤ گے قریب ترین اہل ایمان سے محبت میں. للذین آمنوا, اہل ایمان کے, الذین قالوا انا نصارا, ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں. ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون, اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں, راہب بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں. وانہم لا یستکبرون, وہ تکبر نہیں کرتے. دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جگہوں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے مابین عداوت ہے, بغض ہے. صرف ایک آیت ہم نے پڑھی پچھلی مرتبہ کہ یہ آپس میں دوست ہیں, بعضہم اولیاء بعض. یہاں اس حقیقت کو کھول دیا گیا. حضور کے زمانے میں یہود اور نصارہ میں دوستی نہیں تھی, دشمنی تھی, اور یہود اور نصارہ کا طرز عمل مسلمانوں اور حضور کے بارے میں بالکل مختلف تھا. یہود بدترین دشمن, اسی طرح مشرکین بدترین دشمن, آج بھی یہود بدترین دشمن, اور اس طرح کے مشرک جیسے کہ مکی والے تھے صرف ہندوستان میں آپ کو ملیں گے، بت پرست، وہ بھی بدترین دشمن. وہ حقیقت جو ہے آج بھی جو کی تو قائم ہے. نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک عیسائی راہب نے ہی حضور کو پہچان لیا تھا جبکہ وہ بچپن میں گئے تھے اور ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے ابو طالب کے ساتھ، تو عیسائی راہب نے پہچان لیا تھا اور کہا تھا ابو طالب سے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہودی اسے ہلاک کر دے. پھر ایک عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی کو راستہ دکھایا کہ جاؤ جنوب کی سرزمین کی طرف، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اب وہاں آخری نبی آخر الزمان کا ظہور جو ہے کھجوروں کی سرزمین میں ہونے والا ہے. وہ بھی عیسائی راہب تھا. اسی طریقے سے عیسائیوں نے حضور سے کوئی جنگ نہیں کی، اگرچہ نصران کے عیسائی آئے، کئی دن جو ہے مناظرہ بھی رہا، گفتگو بھی رہی، پھر حضور نے مباہلے کی دعوت دی تو بھاگ گئے، ایمان تو نہیں لائے، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے کوئی معاندانہ حرکت نہیں ہوئی، کوئی مخالفت نہیں ہوئی. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ نجاشی عیسائی تھے، شاہ حبشہ، اور وہ کیسے ایمان لائے ہیں. سورہ مریم کی چند آیتیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنائی ہے اور ان کا بالکل جو کچھ یہ کہا ہے ان آیات میں عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ تنکا بھر بھی اس سے زائد نہیں ہے. ہاں حقیقت عیسیٰ کی یہی ہے. یہ ساری کیفیتیں حضور نے نامہ آئے مبارک بھیجے تو ایران کے بادشاہ نے تو آپ کا خط جو ہے پھاڑ دیا، چاک کر دیا، لیکن ہرقل جو تھا، ہریکلیس جو قیصر روم تھا، اس نے اس کا اکرام کیا، احساس کیا. کوشش اس کی یہ تھی کہ جیسے کبھی تقریباً 300 برس قبل جو ہے یا 250 برس قبل جیسے کہ پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی تھی، اسی طرح میرے ساتھ سارے ہی آبائی دین سلطنت جو ہے یہ سب کے سب بھی مسلمان ہو جائیں تو یہ میری جو حکومت ہے وہ قائم رہے، ورنہ میں اکیلا ہوتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ یہ پوری قوم نہیں ہوگی تو مجھے بادشاہ چھوڑنی پڑے گی. یہ اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی، ورنہ وہ پہچان چکا تھا. مقوقس تھا جو پیٹریارک تھا الیگزینڈریا کا، اسکندریا گویا کہ مصر کا حاکم تھا، اس نے حضور کے نامہ مبارک جب پہنچایا تو اس کو چوما ہے اور اعزاز کیا ہے، مہمان رکھا ہے سفیر کو، پھر حضور کی خدمت میں تحفے بھیجے. تو یہ عیسائیوں کا معاملہ، بدترین دشمنی یہود کی تھی لیکن عیسائیوں کا معاملہ جو ہے اس کے بالکل برعکس تھا. حضور اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ عیسائیوں نے اپنی ایک بڑی، یوں سمجھیے اب یہ لمبی بات ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیل دی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل، کیسے درجہ بدرجہ انہوں نے عیسائیوں کو اپنے تابع کیا ہے، اپنا زیر نگی کیا ہے، اور آج شکل یہ ہے کہ عیسائی جو ہے بالکل اس مصرے کے مانند کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، آج تمام عیسائی جو ہیں یہودیوں کے شکنجے میں کسے ہوئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب انہوں نے سنی وہ چیز کہ جو اتاری گئی تھی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی. مما عرفوا من الحق، اس حق کی معرفت کی وجہ سے جو انہیں حاصل ہوئی. یہ ایک وفد آیا تھا 70 افراد کا، جیسے نجران کے عیسائی 70 آئے تھے، ایسے حبشہ سے بھی 70 آئے تھے. یہ 9 مسلم تھے جو مسلمان وہاں گئے تھے، ان کے اثر سے جو لوگ اسلام لے آئے تھے تو وہ آئے دیکھنے کے لیے حضور سے ملاقات کے لیے. تو وہ جب آئے ہیں تو یہاں پر پھر انہیں قرآن مجید سنایا گیا تو ان کی آنکھوں سے پھر آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے نام گواہوں کی فہرست میں درج کر لے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کیسے ہو سکتا ہم اللہ پر ایمان نہ لائے. وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آ گئی ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمارا تو بس لالچ یہی ہے، خواہش یہی ہے، تمنا یہی ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہمیں داخل کرے اپنے نیکوکار بندوں میں. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا اور دعا کی اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے. جنات، ان وہ باغات، تجری من تحت الانہار، جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اہل ایمان مت حرام ٹھہراؤ اپنے لیے ان پاکیزہ چیزوں کو جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی. ولا تعتدوا، اور دیکھو حد سے نہ بڑھو. یہ سورہ بقرہ کے اندر مفصل یہ مضمون آ چکا ہے, اس کا رکوع جو ہے 21واں وہ اسی موضوع پر تھا, آپ کو یاد ہوگا. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور جو بھی اللہ نے تمہیں حلال اور طیب چیزیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, جس پر کہ تمہارا ایمان ہے. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ, جو بے معنی قسم کی قسمیں تم کھاتے رہتے ہو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ مضمون سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ اللہ واللہ باللہ کے بغیر عرب کا جو ہے کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا. یہ قسم وہاں جو ہے مراد قسم نہیں ہوتی, یہ ان کا تکیہ کلام ہے. ولیکن یواخذکم بما قدتم الایمان ایمان, لیکن جو قسمیں تم دل کی گہرائی کے ساتھ کھاؤ ارادے کے ساتھ, جو مستقل اپنے شعور کے ساتھ, اس پر اللہ مواخذہ کرے گا. پھر اگر ایسی قسم کو توڑنا پڑے فکفارتہ, تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام و عشرت مساکین, 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے, اور کھانا بھی ایسا نہ ہو کہ روکھا سوکھا رکھ دیا جائے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم, جو اس اوسط کھانے کے معیار کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, جس کا جو بھی سٹینڈرڈ ہے, جو بھی اس کا ایک لیول ہے, اس کے مطابق جو اپنے گھر میں جو کچھ پکاتے ہیں کھاتے ہیں اس معیار کا کھانا 10 مساکین کو کھلایا جائے. اور کسوتہم, یا انہیں کپڑے دیے جائیں. اور تحریر رقبہ, اور یا یہ ہے کہ ایک گردن کو آزاد کیا جائے, یعنی ایک غلام کو آزاد کیا جائے. فمن لم یجد, جس کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو, فصیام ثلاثۃ ایام, تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. لیکن یہ نوٹ کر دیجیے کس کے لیے, من لم یجد, اگر کوئی شخص جو ہے صاحب استطاعت ہے, نہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ وہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے, 3 روزے رکھ دیتا, یہ غلط ہو جائے گا. ہاں جس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی, نہ وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے, نہ کپڑے دے سکتا ہے, نہ کوئی غلام خرید کے آزاد کر سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہے کہ 3 دن کے روزے رکھ لے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھاؤ. واحفظوا ایمانکم, اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اب یہ شراب اور جوئے کا آخری حکم آ رہا ہے. سورہ بقرہ میں کیا آیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما, بس یہاں بات چھوڑ دی. پھر خاص طور پر شراب کے بارے میں آ گیا کہ اگر نماز اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, اب یہ آخری حکم آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان, انما الخمر والمیسر, یقیناً شراب اور جوا, والانصاب اور بت, والازلام اور وہ جو پانسے پھینکتے ہیں جوئے کے, رجس من عمل الشیطان, یہ در حقیقت شیطان کے اعمال میں سے گندگی کے کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, ان سب سے اجتناب کرو, بچو, ان سب سے علیحدگی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان و یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, یہ تو شیطان ہے جو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے. شراب میں اپنے جو ہے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا تو لڑ پڑتے ہیں, جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں دنگے فساد, وہ جو آپ کہتے ہیں کہ شراب کے نشے کے اندر جو ہیں وہ کچھ لوگ تھے اور وہ ہڑبونگ بچا رہے تھے, تو وہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ہوش تو ہے نہیں. اس طرح جوئے کے اندر بھی کوئی شخص ہار رہا ہو, مسلسل ہار رہا ہو, تو پھر تنگ آ کر وہ تنگ آمد وجنگ آمد پھر اٹھا کر سارا جو ہے وہ ٹیبل ہی الٹ دیتا ہے اور پھر دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان اصل میں چاہتا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے دشمنی اور ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا کر دے. فہل انتم منتہون, اب یہ ہے بہت زوردار الفاظ, تو اب باز آتے ہو کہ نہیں, اس میں جو شدت ہے کیوں نہیں, کیونکہ تمہیں پہلی بات پر سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہوا کا رخ کیا ہے. جب ہم نے کہا تھا اسم ہما اکبر من نفع ما, تمہیں چھوڑ دینی چاہیے تھی. پھر جب ہم نے یہ کہا کہ شراب کی مناسب میں ہو تو نماز کے قریب نہ, اب تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ بری شے ہے جس کی وجہ سے ہم نماز سے محروم ہو رہے ہیں. تو تم نے اب بھی اگر نہیں چھوڑا ہے تو اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں, فالن تم ان کے ہو, تو اب باز آ جاؤ. واطیع اللہ واطیع الرسول, اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. واحذروا, اور بچتے رہو ڈرتے رہو. فإن تولیتم, پھر اگر تم نے روگردانی کی, فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین, تو جان لو ہمارے رسول پر سوائے کھلی کھلی تبلیغ اور ابلاغ کے وما علینا الا البلاغ سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی بہت عظیم آیات میں سے قرآن مجید کی, اور در حقیقت یوں سمجھیے کہ جو عظیم ترین حدیث ہے جسے ام السنہ کہا گیا ہے, حضرت جبرائیل آئے انسانی شکل میں ایک دفعہ اور حضور کے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر حضور سے کچھ گفتگو کی, وہ کہلاتی حدیث جبرائیل, اس کو کہتے ہیں ام السنہ. جیسے سورہ فاتحہ جو ہے ام القرآن ہے, قرآن مجید کی اساس ہے, جڑ ہے, بنیاد ہے, ایسے ہی وہ حدیث کے وہ ام السنہ ہے, حدیث کی جڑ اور بنیاد. اس کی صحیح شرح اس آیت میں سمجھ لیجئے, یا اس آیت کی صحیح شرح اس حدیث میں سمجھ لیجئے, یہ ایک دوسرے کو واضح کرنے والی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب اس قدر شدت کے ساتھ اس وقت اللہ نے ڈانٹ پلائی, اب بعض آتے ہو کہ نہیں, تو اس پر بہت سے لوگ ڈر گئے کہ اگر ہم ابھی تک شراب پیتے رہے, اور شراب نجس ہے, بری شے ہے, تو ہمارے تو آج کے اصطلاح میں کہہ رہا ہوں ہمارے تو ایک ایک سیل کے اندر شراب کا اثر ہوگا, تو یہ گندگی جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, یہ تو ہم کہیں جہنم میں ڈال دیے جائیں. اس تشویش کی وجہ سے اب جو ان کو جو پیدا ہو گئی اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا, جو لوگ کھا پی چکے حکم کے آنے سے پہلے, وہ صاحب ایمان جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کھا پی چکے پہلے, جب تک کہ ابھی آخری حکم نہیں آیا تھا تو حرام تو نہیں تھی نا, پہلے دونوں احکام کے نتیجے میں اس کی حرمت کا حکم کسی نے نہیں سمجھا تھا, لہذا اس کے کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اب تک کھاتے پیتے رہے ہو, تم پیتے رہے ہو شراب. جبکہ اب یہاں وہ آ رہی ہے بات حکمت کی, اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, جبکہ وہ تقوی کی روش پر کاربند رہے ہوں اور ایمان لائے ہوں اور نیک عمل کیے ہوں, ثم تقوا وآمنوا, پھر اس تقوی نے انہیں اور آگے بڑھایا ہو اور اونچا اٹھایا ہو اور وہ واقعی حقیقی ایمان والے بن گئے ہو, ثم تقوا وأحسنوا, پھر تقوی نے انہیں اور اوپر اٹھایا ہو اور وہ محسنین بن گئے ہو, درجہ احسان پر فائز ہو چکے ہوں. یہی تین سوال کیے تھے حضرت جبرائیل نے, اخبرنی عن الاسلام, مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے, لسان اقرار باللسان والا ایمان کا درجہ. پھر اخبرنی عن الایمان, یہ ہے ایمان جب دل میں داخل ہو جائے. پھر اخبرنی عن الاحسان, یہ ایمان اس درجے کا ہو جائے کہ اللہ پر یقین ہو ایسے ہی جیسے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے دل میں گہرا اتر جانا, ایک تو ہے دل میں داخل ہو جانا تو وہ ایمان ہو گیا, لیکن دل میں انتہائی گہرائی میں ایمان اتر گیا ہے تو یہ اب احسان ہے, اور دل کی گہرائیوں کو آپ نہیں جان سکتے. بہت پیارا انداز ہے وہ جو میرا خیال ہے بھاؤ صاحب کا ہے, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا میاں جانے ہو, بھاؤ سلطان بھاؤ, یہ دل جو ہے دریاؤں اور سمندروں سے بھی کہیں زیادہ ڈونگے, کیونکہ اس میں روح ربانی ہے, اور روح ربانی ظاہر بات ہے کہ اس کی جو ہے تہ اس کو کوئی شخص نہیں جان سکتا. اس حوالے سے جب وہ گہرائی کے اندر ایمان اتر جاتا ہے تو پھر ایک شخص محسن ہوتا ہے, واللہ یحب المحسنین, اللہ تو اہل احسان جو ہے ان کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم, اہل ایمان اللہ تمہیں لازمن آزمائے گا ایسے شکار سے کہ جن کو پکڑنے تمہارے ہاتھ یا جن تک آسانی سے پہنچ جائیں تمہارے نیزے. اللہ امتحان لیتا ہے نا, حالت احرام میں اب یہ کہ شکار کرنا حرام ہے, حیوانات کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ کچھ نہیں کہتے, یہ کافرہ جو چل رہا ہے احرام باندھے ہوئے لوگوں کا, یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے, وہ آ رہے ہیں قریب اٹکیلیاں کر رہے ہیں, یہ چاہیں تو آسانی سے پکڑ لیں, ہرن جو ہے اسے پکڑ لیا, یا یہ کہ تیر چلانے کی ضرورت نہیں, نیزہ ہی مارا اور نیل گائے ہے یا کچھ اور ہے اس کو پکڑ لیا اور ہلاک کر لیا, لیکن نہیں, یہ اللہ کی آزمائش ہے, تمہارے لیے حرام ہے, اب نہیں پکڑ سکتے. جیسے اصحاب السبت کا واقعہ ہم پڑھیں گے کہ ان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہفتے کے روز جو ہیں وہ مچھلیاں, ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں پکڑتا کوئی نہیں ہفتے کے دن, باقی چھ دن ہماری شامت آئی رہتی ہے, تو وہ ہفتے کے دن آ کے اٹکیلیاں کرتی تھی ساحل سمندر کے ساتھ, اب یہ بیچارے یہودی کھڑے ہو کر دیکھتے تھے, حسرت کے ساتھ پکڑ تو سکتے نہیں, اور کس قدر قریب آئی ہوئی ہیں, اور باقی دنوں میں وہ دور گہرے سمندر میں چلی جاتی تھی, اور گہرے سمندر میں جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کے ابھی وہ ان کے پاس اوزار یا ان کے پاس اس کے ذرائع تھے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے سخت. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, اللہ تمہارا امتحان لے گا شکار سے, تنالہ ایدیکم, جس کو پہنچ جائیں تمہارے ہاتھ یا تمہارے نے سے, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون اللہ سے ڈرتا رہتا ہے غیب میں ہونے کے باوجود, معلوم ہو جائے. فمن اعتدى بعد ذلك, جو کوئی اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا, فلہ عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, اہل ایمان شکار مت مارو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا, اور جس نے بھی کسی کو شکار مارا جان بوجھ کر, فجزاء مثل ما قتل من النعم, تو اسے بدلے میں ہر جانے کے طور پر اسی طرح کا جانور, اسی طرح کا چوپایا دینا ہوگا. یا قوم بہی, اصل مثلا اگر ہرن مار لیا ہے تو بکرا بکری جو ہے وہ اس کی جگہ پر کفارہ بن جائے گا, وہ پیش کرے, یہ اس کا جرمانہ ہوگا. یا اگر کوئی بڑی شے ہے, نیل گائے تھی, اس کا شکار کیا ہے تو آپ کو گائے دینی پڑے گی. تو اس طریقے سے اس کے ہم بدن اور اس کی قیمت کے آس پاس, اس کے جسامت کے ساتھ آس پاس کا کوئی جانور ہوگا وہ پیش کرنا ہوگا. یحکم بہ ذو عدل منکم, جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو معتبر آدمی. ہدیم بالغ القعبۃ, یہ جائے گا ہدیہ کے طور پر کعبے تک, یہ یہاں پر تم کاٹ کر نہیں کھاؤ گے. اور کفارۃ, یا اگر یہ شکل نہ ہو تو اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے, طعام و مساکین اور عدل ذالک کا سیامن, کہ کھانا کھلایا جائے مسکینوں کو. اندازہ کیا وہ جائے وہ جانور کتنی قیمت کا ہو سکتا ہے جو اس کے ہم وزن ہو جیسا ہو, اس سے کتنا اناج آ سکتا ہے, پھر جو ہے جو زکات فطرہ جو ہے, فطرہ نکالتے عید کے روز ایک ایک ہر شخص کے لیے صدقہ فطر, اس کے مطابق جو ہے وہ کتنے انسانوں کو یہ جا سکتا ہے, اتنے انسانوں کو کھانا کھلایا جائے, یا اتنے ہی پھر روزے رکھے جائیں. اور عدل و ذالک سیامن لیذوق وبال امرہ, تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے. اف اللہ عما خلف, جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا. ومن عادا, اور جب دوبارہ کوئی کرے گا, فینتقم اللہ منہ, تو اللہ تعالیٰ پھر اسے انتقام لے کر رہے گا. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست ہے انتقام والا. احل لکم صید البحر ما وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, ہاں سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا. سمندر میں اگر جہاز میں جا رہے ہیں, کشتی میں جا رہے ہیں, گورہ قلزم میں چلے آ رہے ہیں, مصر سے آتے تھے سمندری راستے سے لوگ, تو پھر وہ مچھلی کا شکار جو ہے سمندر کا شکار جائز ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم, اور اس کے اندر جو کھانا اللہ نے پیدا کیا رزق, وہ تمہارے لیے برتنے کی چیز ہے, تمہارے لیے بھی اور سب مسافروں کے لیے. بحرم علیکم صید البحر, البتہ خشکی کا جو شکار ہے وہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے. ما دمتم حرمن, جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو. وتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ساتھ تمہیں جمع کر دیا جائے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے, محترم گھر ہے اللہ کا, قیاما للناس, لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. وشہر الحرام, اور شہر حرام بھی اللہ نے معین کیے ہیں تاکہ حج اور عمرے کے سفر کے اندر لوگوں کو خطرے نہ ہو. والہدیہ, اور وہ ہدی کے جانور جو کعبے کے لیے جا رہے ہیں. والقلائدہ, اور جن کے گلے میں پٹکے باندھے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لا تحلوا شعائر اللہ, یہ شروع میں آیا تھا, اللہ کے شاعر کا جو ہے بے حرمتی نہ کرو, اس میں یہ سب شاعر اللہ میں شامل ہیں. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ سب اس لیے ہے تاکہ تمہیں یہ یقین رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وان اللہ بکل شئ علیم, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب, جان لو اللہ عذاب دینے میں سخت ہے, بہت سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم, لیکن وہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے. اب یہ تمہارا چوائس ہے, تم نے اللہ کا عذاب جو ہے اس کو دعوت دی ہے اپنے عمل سے, یا تم نے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی سے فائدہ اٹھایا ہے. اگر اس کی طرف چلو گے, اس کا تقرب حاصل کرو گے, اور اس کے حکم پر چلو گے, اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے, تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے ساتھ ساتھ پہنچا دینے کی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. وہ لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے کبھی خبیث سے کی زیادتی جو ہے اس سے تم متاثر ہو جاؤ. ایک شخص حرام کی کمائی کر رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے بہت اعلیٰ، اور اس نے بہت اس میں جو ہے وہ مرمر لگا دیا ہے اور یہ ہے، آپ متاثر تو ہوتے ہیں اسے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ سمگلر ہے یا یہ کوئی اور ہیروئن کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی اور حرام کر لیا اس کا، لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہ کھبتی ہے، دنیا جو ہے نگاہوں میں کھبتی ہے، کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. تو ولو عجبا کا کثرت الخبیث، ناپاک چیز کی کثرت جو ہے اس کی وہ چاہے تمہیں متاثر کر دے، لیکن اللہ کے نگاہوں میں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے. فتق اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے ہوش مندو اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم، اہل ایمان مت سوال کیا کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے گی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تمہارے لیے واضح کر دی جائے گی. اس کی ایک مثال ہے کہ جب حکم آیا حج کی فرضیت کا، اب ایک صاحب کھڑے ہو گئے، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے جواب نہیں دیا، دوسرے نے رخ کر لیا، وہ ادھر آ گیا. حضور یہ حج کیا ہر سال فرض ہے؟ جب دو تین مرتبہ اس نے کہا تو پھر حضور نے ڈانٹ دیا اس کو، اگر میں کہوں کہ ہاں تو پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کتنی سختی ہو جائے گی. جب اسے اللہ نے چھوڑ دیا ہے حج فرض ہے، وہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر خواب خواہ جو ہے اس میں مین میخ کر کے سوال نکالنے، بال کی کھال جو ہے اتارنے کی کوشش کرنا، یہ اچھی بات نہیں. اف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ بخش چکا ہے اس سے پہلے جو بھی خطا ہوئی ہے. انہا اف اللہ عنہا، واللہ اف اللہ عنہا، یعنی یہ کہ اللہ نے اگر اس کو بیان نہیں کیا ہے تو اس میں مسئلات ہے، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے اچھائی رکھی ہے، آسانی رکھی ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے اور بہت تحمل والا ہے. قد سألها قوم من قبلكم، تم سے پہلے جو قوم تھی اس نے بھی ایسے ہی سوال کیے تھے. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ان چیزوں کے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے. اپنے اوپر پہلے پابندیاں سخت کرا لی، سوال کر کر کے، لیکن پھر ان پابندیوں کو نبھا بھی نہ سکے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیدۃ ولا حامل، اللہ نے تو نہ تو کوئی بحیرہ قرار دیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. یہ چار قسم کے حیوان تھے جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ عربوں کی پرانی تاریخ ہے. ان کے ہاں رواج تھا کہ کچھ جانوروں کو وہ چھوڑ دیتے تھے کہ بس اب یہ آزاد ہیں، نہ ان سے کوئی فائدہ ہم اٹھائیں گے، نہ انہیں ان پر سواری کریں گے، نہ ان کا گوشت کھائیں گے. اب وہ سن لیجئے، صائبہ وہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں، سانڈ کے طور پر چھوڑ دیا جاتے تھے. وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حامی، وہ نر اونٹ جو ایک خاص عدد میں اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے اور اس سے پھر فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. اب یہ چیزیں جو ان کے یہاں چلی آ رہی تھی صدیوں سے، اس کے ایسے اثرات پڑ گئے تھے ذہنوں پر، اور جو کلیکٹو سائیکالوجی تھی وہاں کے لوگوں کی، کہ وہ کھرچ کھرچ کے اللہ تعالیٰ نکال رہا لیکن نکل نہیں رہی تھی، اس لیے کہ وہ گھٹی کے اندر پڑی ہوئی چیزیں ہیں. اسی لیے سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل آئی تھی اور اسی لیے یہاں بھی آئی ہے. اللہ نے تو نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، یہ تو کافر لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں، جھوٹ. واکثرہم لا یعقلون، اور ان کی اکثریت عقل سے کام لینے والوں پر مشتمل نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس شے کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جو ان کی ریتیں رسمیں، جو ان کی روایتیں، انہیں پر ہم چلیں گے. اولو کانا اباہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو کیا خواہ وہ اپنے والدین کی پیروی کریں گے، اباؤ اجداد کی، خواہ وہ نہ تو کوئی علم رکھتے ہو اور نہ ہی ہدایت پر ہو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اہل ایمان تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی جان کی، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا وہ شخص جو گمراہ ہو جائے جبکہ تم ہدایت پر ہو. اللہ مرجعکم جمیعا، تمہاری ہی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف ہے تم سب کو لوٹ جانا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے.
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. صدق اللہ العظیم.
اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم نے کر لیا تھا، لیکن ایک تو کچھ اس کے ضمن میں عرض کرنا ہے، دوسرے ابھی میں نے نماز میں جب ان آیات کا ترجمہ جب تلاوت سنی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ دو جگہ میں کچھ ترجمہ چھوڑ گیا. سب سے پہلی آیت تھی آج، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میں نے اس پر تو زور دیا کہ اے نبی، جو بھی کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجئے. تو یہ بلا کم و کاست آپ نے پہنچایا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن آیت کے اگلے ٹکڑے کا ترجمہ نہیں ہوا، اور وہ بہت اہم تھے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بھی اگر آپ ایسا نہ کیا تو پھر یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ کوتاہی شمار ہوگی. اس لیے کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ نے ایک بندے کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، نوع انسانی کے لیے پیغام اس کے ذریعے سے جانا ہے. اب اس پیغام میں مرکزی حیثیت، کروشل حیثیت اس بندے کی ہے، اس رسول کی، اس نبی کی. پیغام اس کے پاس آ رہا ہے اور اس کے ذریعے اسے آگے جانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو دوسروں کے محاسبے سے قبل اس کا محاسبہ ہو جائے گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جہاں شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے اس میں سے بھی بازہ حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ترجمہ ہونے سے رہ گیا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہاں تک تو میں نے ترجمہ کیا، یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے مابین اس شراب اور جوئے کی وجہ سے دشمنی اور بغض پیدا کر دے. لیکن اگلا حصہ رہ گیا، وہ یصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے. یہ دونوں کام ایسے ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والے ہیں. شراب تو ظاہر بات ہے نشے کی کیفیت ہے، تو اس میں تو آدمی کو اپنا ہوش نہیں رہتا، تو اللہ کو یاد کرنے کا کہاں خیال رہے گا. پھر یہ کہ نماز سے بھی روک دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ ان کاموں میں لگ کر انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ چاہے بے ہوش اور مدہوش نہ ہو، لیکن یہ کہ اور چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جوئے میں بھی لگتے ہیں تو بس لگے رہتے ہیں ہر وقت، جیسے تاش ہیں آپ کھیل رہے ہیں، اگر وہ حرام شے نہیں ہے، مکروہ شے ہے، لیکن اس میں آدمی لگا ہوا ہے تو پھر نماز رہ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے. ابھی یہ بازی اور لگا لیں، ابھی یہ بازی لگ رہی ہے. اسی طریقے سے شطرنج ہے، ان چیزوں کے اندر بھی مشغول ہو کر جو ہے یہ صدقم عن ذکر اللہ وہ عن الصلاۃ، اور نماز سے بھی تمہیں روکنا چاہتا ہے شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے. فہل انتم منتہون، تو اب تم باز آتے ہو یا نہیں. باقی یہ جو آیہ مبارکہ 105 یہ بہت اہم ہے. اس سے بظاہر یہ متبادل ہوتا ہے کہ ایک شخص جب خود ٹھیک اپنا عمل درست ہے تو دوسرا چاہے کتنا ہی غلط ہو، خراب ہو، پھر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اس کا اگر یہ نتیجہ نکلے کہ دوسروں کو دعوت دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور یہ معاملہ ایسا تھا کیونکہ انسان مشکل سے، مشکل سے، تکلیف سے تو گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، تو یہ دور صحابہ ہی کے اندر ایسا ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا بہت غلط مطلب دے رہے ہو، کہ انسان پر گویا کہ دوسروں کے بارے میں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، بس صرف اپنا عمل. علیکم انفسکم، یہ صحیح ہے، تم پر اصل ذمہ داری تمہاری ہے، یہ شک ہے، یہ صحیح ہے بلا شک و شبہ. لیکن یہ کہ دوسروں کو دعوت دینا تو تمہارے ذمہ ہے، نیکی کا حکم دینا تو تمہارے ذمہ ہے، بدی سے روکنا تو تمہارے ذمہ ہے، اگر تم یہ نہیں کر رہے تو گویا کہ تم خود اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، اس پر تو پکڑے جاؤ گے نا. ہاں تم اپنی سی کوشش کر لو، اسے دعوت دو، اسے سمجھاؤ، اس کو رائے راست پر لانے کی کوشش کر لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، پھر بھی اگر وہ اپنے غلط راستے پر چلتا ہے تو پھر تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی. وہاں پھر وہ آیت آ جائے گی، وما علی رسولنا الا البلاغ، سوائے بلاغ کے پہنچانے کے، پہنچا دینے کا حق ادا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں بس ایک تقریر کی وما علینا الا البلاغ، گویا کہ ہم نے پہنچا دیا. حضور 13 ایک بستی کے اندر، مکے کے اندر جو ہے مسلسل پہنچا رہے ہیں، مسلسل پہنچا رہے ہیں، مسلسل پہنچا رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ بس ایک بات کہا لوگوں نے رد کر دیا تو بس آپ بد دل ہو کر گھر بیٹھ گئے، نہیں. تو یہ کام جو ہے اسے یعنی نکالنا چاہیے, اس لیے کہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, وہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں آئی تھے الفاظ, ولتکم منکم امتو یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یہ تینوں چیزیں تو لازم ہیں, وہی لوگ فلاح پائیں گے جو ان تینوں چیزوں کو پورا کرنے والے ہوں. اب آگے چلیے, یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم. اے ایمان, تمہارے مابین گواہی جو ہے جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو, تو دو شخص کے جو تمہارے مابین معتبر ہوں, معتمد علیہ ہوں, ان کو گواہ بنانا چاہیے وصیت پر. اور آخران من غیرکم, یا تمہارے علاوہ اور لوگوں میں سے دو گواہ ہوں, ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم کہیں سفر پر گئے ہوئے ہو زمین میں, فاصابتکم المصیبت الموت, اور وہاں تم پر موت جو ہے وہ آن حملہ آور ہو اور تمہارے اوپر موت واقع آ جائے, یعنی اس وقت کیا کریں گے؟ اپنے لوگوں میں تو نہیں ملیں گے, کہاں ہیں اپنے جان پہچان کے لوگ, معتمد لوگ تو نہیں ہیں. اب وہاں پر جو لوگ بھی ہیں ان میں سے دو کو تم گواہ بنا لو. تابسون ہوا میں بعد سلاد, پھر جب ان گواہوں کی گواہی کا وقت آئے تو انہیں تم کھڑا کرو نماز کے بعد, یہ مسجد میں کام ہونا چاہیے, نماز کے بعد کہ بھائی یہ معاملہ ہے اور یہ فراشس فوت ہو گئے تھے, ان کی وصیت کا معاملہ ہے اور یہ دو گواہ ہیں جو اپنی گواہی پیش کرنا چاہتے ہیں, سب لوگ سنیں. فجسمان باللہ, پھر انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں, حلفیہ بیان دیں گے کہ ہم جو بھی وصیت کے بارے میں ہمارے پاس جو شہادت ہے وہ صحیح صحیح پیش کریں گے. ان تب تم, اگر تمہیں کوئی شک ہو تو انہیں مجبور کرو گے کہ پہلے تم حلف اٹھاؤ, قسم کھاؤ, پھر بیان دو. لا نشتری بھی سمن القلیلہ ولو کان ذا قربا, کہ وہ اس کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس وصیت کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے, یعنی کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں کریں گے, خواہ کوئی قرابت دار ہو. ولا نکتم شہادت اللہ, اور ہم اللہ کی طرف سے جو ہمارے پاس امانت ہے یہ گواہی, اس کو چھپائیں گے نہیں. انا اذا لمن العاصمین, اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے. فإن عثر علی انہم استحقوا اثما, پھر اگر یہ گمان ہو, یہ اندیشہ ہو, یا یہ الزام دوسرے لوگ لگا دیں کہ انہوں نے تو گناہ کمایا ہے, انہوں نے شہادت کے اندر تبدیلی کر دی ہے, ترغیب کر دی ہے, جھوٹ بولا ہے, غلط بلد دیا ہے, فآخران یقومان مقامہما, پھر تو دو اور افراد ہوں جو کھڑے ہوں ان کی جگہ پر. من الذین استحق علیہم الاولیان, جن کی حق تلفی کی تھی مبینہ طور پر ان دو پہلوں نے, ان میں سے دو افراد کھڑے ہوں. فیقسمان باللہ, اور پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی اور وہ حلف اٹھائیں, لشہادتنا احق من شہادتہما, ہم دونوں کی گواہی جو ہے زیادہ صحیح ہے ان دونوں کی گواہی سے. وما احتسبنا, اور ہم نے ہرگز کو زیادتی نہیں کی ہے. انا اذا لمن الظالمین, اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے. یہ شکل ہم نے اس لیے طے کر دی, ذالک ادنا یاتو بشہادت علی وجہا, یہ ہم نے معاملہ اس لیے کر دیا تاکہ لوگ گواہی کو اس کی صحیح صورت میں پیش کیا کریں, اور یہ خافو ورنہ انہیں یہ اندیشہ رہے, ان ترد ایمان بعد ایمان, کہ ان کی قسموں کو دوسری قسمیں رد نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہ حلفیہ بیان تم نے دے دیا ہے تو بس اب وہ جو ہے وہ گویا کہ پتھر میں لکیر ہے, نہیں, اس کا حلف کا مقابلے میں حلف آ سکتا ہے. اور یہ ہم سورہ نور میں بھی دیکھیں گے کہ اگر کسی شوہر نے تہمت لگائی ہوئی, الزام لگایا اپنی بیوی کے اوپر زنا کا, تو اس میں بھی شکل یہی ہے کہ قسم کا بدلہ پھر قسم ہو سکتا ہے, وہ بعد میں بھی آ جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمام ان احکام کو توجہ سے سنو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اب یہ آخری دو رکوع جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں, گویا کہ آخری اتمام حجت کیا جا رہا ہے نصارہ پر. یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن کہ اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو, یعنی قیامت کے دن. فیقول, تو کہے گا ماذا اجبتم, آپ لوگوں کو کیا جواب دیا آپ کی قوموں نے؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب, وہ سب کہہ دیں گے جیسے صحابہ اکرام کہا کرتے تھے, حضور جب بھی کوئی سوال کرتے تھے تو آپ فوراً کہتے تھے اللہ ہو رسول و عالم, اپنی لیاقت نہیں بھگاڑتے تھے کہ ہم ذرا ظاہر کریں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں بات کو, بلکہ ادب کا پہلو رکھتے تھے. تو وہ بھی وہاں کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں, اور تو سارے غیبوں کا جاننے والا, تجھے معلوم ہے کس قوم نے کس کے ساتھ کیا کیا, بڑی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا, اور یہودیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا, اور مکے کے لوگوں نے محمد کے ساتھ کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیہ الصلاۃ والسلام. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم, اور جب وہ خاص طور پر پرٹیکولر پرسن پی پی کال ہو گئی حضرت عیسیٰ کو, اور جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک, ذرا یاد کرو میری نعمتیں میرے احسانات جو تجھ پر ہوئی اور تیری والدہ پر ہوئی مریم پر, اس ایت کا بروح القدس, یاد کرو جبکہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے پاک روح سے جبرائیل کے ذریعے, تو کلم الناس فی المہد و تعالی, تم بات کرتے تھے لوگوں سے گود میں سے بھی اور پھر بڑے ہو کر بھی پوری عمر کو بھی پہنچ کر بھی, یہ پوری عمر کو پہنچنا جو ہے یہ لفظ پہلے سورہ آل عمران میں بھی آ چکا ہے یہاں بھی آ گیا ہے, اور یہ دلیل ہے اس کی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے, اس لیے کہ 33 برس کی عمر میں جو اٹھا لیے گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے کہولت کی عمر نہیں ہے, 40 برس کی عمر تک تو صرف شاب کہلاتا ہے انسان جوان, اس کے بعد کہولت ہوتی ہے, 50-60 سے کم کے انسان کے اوپر جو ہے کہولت کا اطلاق نہیں ہے, تو بچے کی حیثیت سے جب پنجوڑوں میں تھے یا ماں کی گود میں تھے تب بھی بات کی تھی, اور پھر یہ کہ جب آپ پوری عمر کے تھے کہولت کے دور میں تھے اس وقت بھی بات کی تھی, وہ دور آپ پر ابھی آنا ہے جب دوبارہ آپ آئیں گے, اس علم تو کل کتاب والحکمت والتورات والانجیل, یہ الفاظ اسی ترتیب سے سورہ آل عمران میں آئے تھے, اور یاد کرو عیسیٰ جب کہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی, یہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل جو ہے اس میں مطلب کیا ہے, کتاب یعنی تورات اور حکمت یعنی انجیل, بس تخلق من تین کہے کہ, اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل بے اذنی میرے حکم سے, فتنفخ فیہا پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے فتکون طیرا بے اذنی پھر وہ ہو جاتا تھا اڑتا ہوا پرندہ میرے حکم سے, وہ تم نے الاکمہ والابرص بے اذنی اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو بھی اور کوڑے کو بھی میرے حکم سے, وہ استقبل الموتا بے اذنی اور جب تم نکال کھڑا کرتے تھے زندہ کر کے مردوں کو اور یہ بھی میرے حکم سے, وہ کفر تو بنی اسرائیل عن کا دیتا ہوں اور یہ کہ جب میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو تھامے رکھا تم سے یعنی تم پر حملہ آور نہ ہونے دیا جبکہ آپ ان کے پاس آئے تھے بالبینات واضح نشانیاں لے کر, فقال الذین کفروا منہم تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي اور یاد کرو جبکہ میں نے وحی کر دی تھی وحی کے ذریعے سے الہام کے ذریعے سے تمہارے حواریون کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر, قالوا آمنا تو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے, وشہد باننا مسلمون اور انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اب آپ گواہی دیجیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں, اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم اور یاد کرو جبکہ حواریون نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم ہل یستطیع ربک کا کیا آپ کے رب کو یہ استطاعت اور طاقت اور قدرت حاصل ہے, ان ينزل علینا مائدۃ من السماء کہ ہم پر ابھی آسمان سے ایک خان جو ہے دسترخوان خانوں کا بھرا ہوا وہ اتر آئے, قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو ایسے خرق عادت مطالبے نہیں کیا کرتے, ایسے معجزے جو ہیں وہ اس طرح مطالبے کر کر کے نہیں دیکھا کرتے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو, قالوا نريد ان ناكل منها انہوں نے اصرار کیا سواد والا اصرار انہوں نے اصرار کیا کہ ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے اس میں سے کھائیں, جنت کا کھانا آئے اور وہ جو ہے کھانے نعمت آئے آسمان سے تو ہم اس میں سے کھائیں, وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل بالکل ٹھک جائیں, یعنی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, اللہ مجھے دکھا تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا, اللہ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے, عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں دل اور ٹھک جائے مضبوط یقین ہو جائے, تو یہی انہوں نے کہا وتطمئن قلوبنا ونعلم اور ہم پوری طرح معلوم ہو جائے ان قد صدقتنا کہ جو کچھ آپ نے ہم سے کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں, ونکون علیہا من الشاہدین اور پھر ہم اس پر شہادت دینے والے بن جائیں پوری قوت اور یقین کے ساتھ, قال عیسیٰ ابن مریم کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہم اے رب ہمارے انزل علینا ربنا اے رب ہمارے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء نازل فرما دے ہم پر ایک خان بھرا ہوا کھانے سے آسمان سے, تکون لنا عیدا وہ ہمارے لیے عید کا ایک معاملہ بن جائے گا خوشی کا موقع ہوگا اور اس کی پھر ہم عید منائیں گے, لاولنا واخرنا ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی, وآیتا منکا غالباً یہ فیسٹ جو ہوتی ہے ان کی عیسائیوں کا ایک جو تہوار ہوتا ہے وہ اسی کی یاد میں ہوتا ہے, وہ آئے کم من کا یہ تیری جانب سے نشانی ہو جائے گی, معجزہ ہو جائے گا. ورزقنا وانت خیر الرازقین, اور ہمیں رزق عطا فرما, اور یقیناً تو ہی بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. قال اللہ, اب اللہ نے فرمایا, انی منزلھا علیکم, دیکھو میں نازل کر دوں گا وہ تم پر, نازل کرنے والا ہوں. فمن یکفر بعدو, لیکن ایسی خرق عادت نشانی دیکھنے کے بعد بھی تم میں سے جو کوئی بھی, فمن یکفر بعدو منکم, تم میں سے جو کوئی بھی کسی ناشکرے پن کا مظاہرہ کرے گا, فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین, تو اسے پھر میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دوں گا. اتنا واضح جو ہے تم نے مانگا ہے نشان, اور خرق عادت کے آسمان سے جو ہے وہ خان اترے, تو اس کے بعد بھی اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر یہ ہے کہ اس کو جو سزا ملے گی وہ ہوگی جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملے گی. فَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے, اتخذونی وامی الہین, کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا, معبود بنا لینا, من دون اللہ, اللہ کے ساتھ. قال سبحانک, وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میرے لیے بالکل گواہ نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے حق ہی حاصل نہیں. ان کن تو قلت ہو فقد علمت, اگر میں نے کہا ہوتا تو وہ تیرے علم میں ہوتا. تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے. ولا عالم ما فی نفسی, کہ میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. انکا انت علام الغیوب, تو تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی, میں نے نہیں کہا تھا ان سے کچھ بھی سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا, اور وہ کیا تھا, ان اعبد اللہ ربی و ربکم, کہ بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اور میں ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے مابین تھا. فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے اٹھا لیا, قبض کر لیا, کنتا انتر وقیب آلے, تو اب اس کے بعد تو تو ہی نگران تھا ان پر. وانتا علا کل شہین شہید, اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز کا نگران ہے. ان تعظمہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, تجھے اختیار حاصل ہے, جس طرح چاہے عذاب دے, عذاب کے مستحق تو یہ ہو چکے ہیں. وان تغفر لہم, اور اگر تو بخش دے, فانک انت العزیز الرحیم حکیم, تو تو زبردست ہے, تیرا اختیار مطلق ہے, کوئی تو اسے یہ نہیں پوچھ سکتا انہیں کیوں بخش دیا ان بدماشوں کو, نہیں تیرا اختیار ہے. یہ ہے اصل میں تفویض الامر, اللہ کی طرف معاملے کو اس طریقے سے حوالے کر, اللہ جو تو چاہے کر, تو اگر چاہے تو انہیں عذاب دے, تو ان لوگوں میں بات ہو کہ تیرے بندے ہیں, ظاہر بات ہے کہ جو بھی تو چاہے تو یہ مکمل اختیار ان پر حاصل ہے, لیکن معاف کر دے تو تجھے اس کا بھی اختیار ہے. فإنک انت العزیز الحکیم. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, پھر اللہ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے جس دن کے سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, رہیں گی اس میں ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو جائے گا, وہ رضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, ذالک الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, اور جو کچھ بھی ان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں یہ سورہ مائدہ ختم ہوئی, اور گویا کہ مکی اور مدنی سورتوں کا پہلا گروپ اب ختم ہوا.